أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة فاتحة مکی سورت ہے اور یہ سات آیات ہے، اور قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں پہلی سورت ہے اور نزول میں پانچویں ہے. یہ سورت اتنی اہمیت کے ساتھ مکہ میں اور پھر مدینہ منورہ میں پڑھی گئی کہ بعض حضرات کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ دو مرتبہ نازل ہوئی ہے. نزلت مرتم بمکہ و مرتم بالمدینہ المنورہ. مفسرین کے نزدیک کسی سورت کے احکام جب بڑھ جائے، جیسے نماز میں اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو نزول مقرر کہتے ہیں. امام مجاہد نے نزول مرتین کا قول کیا ہے، لیکن خود تابعین کے ہاں ان پر گرفت ہوئی ہے. روح المعانی میں ہے اور زمین ہفواتی، یہ ان کی کمزور بات جانی گئی ہے. کیونکہ قرآن کریم اس سے مصدر ہے، اس لیے فاتحہ ہے، یا ترتیب فرشی حسب الارشی ہے اس لیے فاتحہ ہے، یا مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے کوئی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، اور نماز میں بھی یہی اصل ہے، جس کو سورۃ الصلاۃ اور سورۃ التساؤل تک کہا گیا ہے. درست بات یہ ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، شافعی اور بعض ظاہریہ کا قول ہے. اور ابن عباس کی روایت معروف ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يعرف فصل السورۃ من السورۃ حتى نزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورتوں میں خواصل کے لیے یہ بسم اللہ نازل ہوا ہے، تو ایک دفعہ پورے قرآن میں آیت ہے، لیکن ہر سورت کا آیت نہیں. ہاں نمل میں جز آیت ہے، انہ من سلیمان تو انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمرا اختلاف اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ جن میں تہذیب کے ہاں آیات فاتحہ میں سے ہیں، ان کے ہاں حسب الفاتحہ جہر ہوگا، جیسے مغرب عشاء فجر جمعہ عیدین میں. اور جو حضرات فرماتے ہیں کہ یہ پڑھنا سنت ہے، آیت قرآن میں سے نہیں ہے، یعنی ہر سورت کی آیت نہیں، پورے قرآن میں ایک آیت ہے، ان کے نزدیک جہر کے ساتھ بھی اس کا جہر نہیں ہوگا. ترمذی شریف میں امام ترمذی نے ایک باب قائم کیا ہے کہ فاتحہ بالجہر کے ساتھ بسم اللہ بالجہر نہ پڑھا جائے. عبداللہ بن مغفل کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا یا بنی ایاک والحدث فی الاسلام، بیٹے اسلام میں بدعت سے بچا کر. میں نے اصحاب رسول کو دیکھا کہ وہ بدعت سے سخت نفرت کرتے تھے. انی صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلف ابی بکر وخلف عمر وخلف عثمان، میں نے ایک میں سے بھی نہیں سنا جنہوں نے فاتحہ سے پہلے بالجہل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہو. شوافی کو یہ حدیث اور باب بڑی ڈرام گزری ہے. حافظ نے اور ستابی نے اور زرقلی نے باقلانی نے تمام لوگوں نے آستین چڑھائے ہیں اور امام ترمذی سے لڑ پڑے ہیں, لیکن مسئلہ سلف کے اندر معروف ہے. کہتے ہیں معاویہ نے بصرہ کی مسجد میں مغرب پڑھائی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, جب سلام پھیلا تو لوگوں نے کہا یہ کون سا دین ہے, کون سی نماز ہے, فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے. تو معاویہ حیران ہو گیا اور اس نے ایک وقت بھیجا مدینہ منورہ. وہ لوگ وہاں گئے اور پھر واپس چلے گئے. معاویہ سے کہا یہ عمل تو وہاں بچوں کا بھی نہیں, ہمیں شرم آئی کہ ہم جا کے یہ پوچھے اور اہل مدینہ کہیں گے انہیں اتنا پتہ بھی نہیں ہے تو فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ کے جہر کی ضرورت نہیں. اپنے مقام پر لمبی طویل بحث ہے. لا الہ الا اللہ, کیونکہ ایک دفعہ من حیث الآیت نازل ہے اس لیے فقہائے احناف کہتے ہیں کہ تراویح میں حافظ صاحب ایک جگہ جار کر لیں, فاتحہ سے پہلے تو نہ کرے کیونکہ اس کی سخت ممانعت آئی ہے. البتہ بقرہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب, یا اقرا بسم ربک الذی خلق سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض قراء بچوں کو غلط تعلیم دیتے ہیں, جیسے بچوں کو زواج پڑھاتے ہیں, بگاڑتے ہیں اور انہیں محرک بناتے ہیں اور ان کا دین تباہ کرتے ہیں. اس طرح ان کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ وہ تراویح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ طرح کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل غلط خوش غلط, اس کو منع کرنا چاہیے, انہیں تراویح سے پیچھے ہٹا دیے. اگر امام حسن عاصم نے کہا ہے تو ان کا اس میں کیا کہا. دیکھیے مولانا اشرف علی حکیم الامت امداد الفتاوی میں لکھتے کہ یہ قرآن کا باب نہیں ہے, فکر کا ہے فقہا منع کرنا, والفقہا ہم اعلم بمعانی الحدیث, فقہا کو حدیث وغیرہ پتا ہے. تو حافظ صاحب کو سمجھا دے کہ بس 114 سورتوں میں سے فاتحہ کے علاوہ کسی بھی ایک سورت کے شروع میں ایک جگہ تمام تراویح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بالجار پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ, ہر چیز کا بسم اللہ بھی علیحدہ ہے. جیسے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اللہ افتح لی دعا برابر, یہ اس کا بسم اللہ ہے. کارخانے میں جاتے اس سے پہلے اللہم انی اعوذ بک, یہ اس کا مفتح ہے. کھانا شروع کرتے ہو بسم اللہ, درست بات یہ کہ اتنی کافی ہے. ذبح کرتے بسم اللہ اللہ اکبر, تفسیر دوزائی میں کہ یہ چونکہ غضب کا لمحہ ہے کہ اس پر چھڑا پڑا جاتا ہے اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپسندیدہ. تاہم اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا گیا یا جانور کا سر جدا ہو گیا تن سے تو اس سے ذبیحے پر کوئی اثر نہیں پڑے, درست اور حلال ہے. الحمدللہ اس میں ثبوت ہے وجود سامع کا, حمد ثنا اللہ کے لیے, اللہ ہے واجب الوجود ہے. ایک حقیقت مسلم ہے نفس الامر ہے, یہ کوئی تخیل تصور توقع نہیں ہے دہریت کی طرح. ثنا ہے, کارگر ہے, فعال ہے, وجود کریم رکھتے ہیں، بغیر کم و پیش کے اللہ کی ذات اقدس پر ایمان مجمل و محصل ہے. رب العالمین یہ رد اعتزال ہے، ان کے ہاں انسان اپنے افعال کا مالک ہے، اور یہاں انسان اور حیوان کل کائنات مربوب ہے، مرزوق ہے، فعال اور رزاق صرف اللہ ہے. الرحمن الرحیم جبریل کا رد ہے، جو اللہ کو قہر اور غضب کے ساتھ جانتے ہیں، جبکہ اللہ کے خاص صفات رحمان و رحیم کی. مالک یوم الدین یہ ان تمام مذاہب کا رد ہے جو یوم آخرت کو نہیں مانتے. ہندوستان کے وہ پرس جو ہے بہتی، یہ لوگ آخرت کے منکر ہے، تناسب کہتا ہے. ان کا خیال ہے کہ جو اچھے کام کریں اور کسی کو ضرور نہ دے، پاک صاف رہے، عدل انصاف صداقت طہارت کرے، تو اس کی روح کسی انسان کی شکل میں آ جائے گی، اور اگر کوئی ظلم زیادتی کرے تو اس کی روح بلی یا کتے میں آ جائے گی، یا گدے اور خچر میں آ جائے گی. اس کو تناسب کہتے ہیں، ارغوان کا عقیدہ ہے ان کا، ارغوان ہے ارغوان. یہ ہندوستان کے قدیم ویجریوں کا مذہب ہے، ویجریوں کا. وہ ان کا مذہبی کتاب ہے، اس کی چار قسمیں، اور اس کی سب سے بڑی شرح لکھی ہوئی گیتا ہے. مولانا محمد قاسم صاحب کو وید چاروں ہو گیتا حفظ کر دیا. حال آباد کے گفتگو میں پتہ چلا تھا کہ مولانا ان کی کتابوں کے حافظ ہیں، مخطوطے یاد کروں. مولانا کا ارشاد یہ تھا کہ مذاہب سب آسمان سے آئے اور وہ انبیاء کے مذاہب ہیں، اور کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں لی ہیں اور پھر بقیہ میں نقصان اٹھایا ہے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 سال پہلے ہندوستان میں ایک شخص گزرا ہے، اس کا نام ہے رام چندر. ایک عورت تھی سیتا، اس پر وہ عاشق تھا، اور وہ سیتی بڑی سخت تھی، وہ سینے نہیں دیتی تھی. تو اس کو پتہ چل گیا کہ ایران میں ایک عامل ہے، جادوگر ہے، اور وہ سنگین شب کی محبوبہ کو پیروں میں لے آتا ہے. ہندوستان اور ایران کے لوگ قدیم تعلقات ہیں، تاریخی تعلقات ہیں، یاد رکھ. مذاہب میں بھی تقریباً یہ اور وہ برابر ہے. قرآن چندر ایران گیا، ایران کو اس وقت فارس کے دے دے، اور وہاں پر جو عامل مشہور تھا اس کا نام تھا زردشت، اس کو زرتاش بھی کہتے تھے. وہ بت پرست نہیں تھا، وہ آسمانی سیاروں کی گردش کا ماہر تھا، اور اس نے رام چندر کو، اس کے پاس جو کتاب تھی اس کا نام تھا دساتیر، اور 15 حصوں میں تھی. ایک حصے کو کہتے تھے دستور. اور اس نے رام چندر کو یہ سبق پڑھایا کہ دیکھو آسمان میں ایک سیارہ جو ہے وہ سور کی شکل کا ہے، بیل. تو زمین پر گائے نہ کاٹی جائے اور گائے کو ماتھا کہا جائے، مذہبی ماں. تو آدمی کی قسمت اچھی ہو جائے گی. رام چندر نے ان سے صرف ایک جز پڑھا، 15 میں سے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ آسمان میں ایک برج سور، سور مانا دھیر ہوئے، اور جب آدمی زمین پر گائے سے احسان کرے، ادب احترام کرے، تو اس کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے. وہ ہندوستان آیا اور اس نے بڑی دعوت اور پیشاب وشاب کیے اور لپک ڈپک کی، لیکن سیتا جنا تھی وہی رہ گئی، کچھ بھی نہیں ہوا. عاملوں کے پاس کپ بھی نہیں، کپ کٹ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. عامل کذابی. تین شرطیں ہیں دنیا کے اندر جو دروگوئی سے کام لیتے. اول درجے کے حاملین اس سے بھی شرط ہے، تشکر کا جوان دیوس غلو گا کون، دوسرے ہم بہتر، اور تیسرا جالساز قسم کے حکیم طبیب. کسی کسی ہو گئی تو ضرور کسی ہو اس سے بھی شرط. آپ کو شوگر ہوگی اور آپ کو کہیں گے کہ ایک پاؤ میٹھا حلوا کھاؤ، زربا شیخ راشدی. ان کے ہاں خون چیک کرنا نہیں ہے، نبض ایسے دیکھتے ہیں. اب آپ دوڑتے ہوئے آئے تو آپ کی نبض پڑک رہی ہے، آپ آرام سے بیٹھ کے اس کے بعد دیکھے تو نبض سکون سے ویسے علم دے کمکل. اب آپ سبزیاں کھاتے تو سکون آور نہ بڑھے، آپ بڑا گوشت کھاتے ہیں تو نبض کے اندر تیزی پائی جاتی ہے، اسے وہ کیا نکالتے. ڈاکٹری اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے، ڈاکٹر جو سن کا ملے اور آپ اس سے علاج نہ کرے اللہ کا غضب ہے اس کا. لمحوں میں آپ کا خون چیک کر کے پورا مصور کر دے گا سامنے کہ یہ اس میں یہ نقصان ہے، اس میں یہ نقصان ہے، اس میں یہ نقصان ہے. آپ اجازت دے دیں، وہ علاج کریں گے، آپ کو دو دن میں آرام آ جاؤ اللہ کے غضب ہے. یہ تین کائنات ایسی ہے جن کا تمام بنا دروغ پر ہے. درست بات ہے کہ ان کا سفوف اور شربت بھی نہ پیا جائے. چند دن پہلے رات کو جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی آخر میں ڈاکٹر صاحب نے دن کے 11 بجے میرے قریب آ کے کہا کہ یہ حکیم کے بغیر نہیں ہے، اتنا شدید دورہ جو پڑا ہے. میں نے کہا یہ حکیم کی تو دوا تھی، جو ایک خادم نے کہا وہ آج کل فلاں حکیم نے ایک شربت نہیں لا کے دیا جو آپ اس رات 5 دفعہ پی گئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا اسی نے نس بند کر دی، نس بند ہو جائے. جو آدمی حکیم طبیب عامل کر اعتماد کرے اس کے لیے عقل کی دعا کرے کہ اللہ اسے عقل دے اور اپنی زندگی کی قیمت دے، اور بس یہ دعا کرے کہ ان سے دور ہے اور یہ غزو میدان. وہ بات اپنی جگہ رہی. ہندوستان کے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ گائے ان کی مذہبی ماں تھا اور گائے کا پیشاب پیتے ہیں بہت شوق سے. اور جو انسان دیوان میں کہا ہے کہ کدا وہ انسانہ میں بشیر دے گا وہ کیا اس کے لیے سما مسلمان شہزاد دے گا درد انسان میں بچی دے گی تو بیان بکے. یہ مول کے پاس ایک مندر ہے، اس کو وہاں کے بغیرت مسلمان دربار شریف کہتے ہیں. وہاں ایک دفعہ وہاں کے مسلمانوں نے کہا کہ آپ وزٹ کرو، میں وہاں چلا گیا. وہاں کی جو ماتا ہے وہ صوبہ سرحد کی اس جگہ کی ہے، اور خاتون وہاں وہ یہ دکھاتے تھے کہ جی یہ نہر آ رہی ہے، یہ پانی نکلا ہے، یہ نہر آ رہی ہے. میں نے پوچھا کیا مطلب نہر آ رہی ہے؟ نہر 200 ایکڑ میں بن جائے. تو ایک یاتری نے مجھے اس طرح سے کہا کہ ہندو مت کی بنیاد یہ ہے کہ مذہبی مندر وہاں بنے گا جہاں نہر یا چشمہ ہو. یہاں کوئی نہر اور چشمہ نہیں ہے، یہ ہم لوگ قیدیوں کو پیسے دے کے لگائی مل جائے گی. لیکن ہم کہتے لوگوں کو کہ یہ نہر ہے، کوئی نہر وہر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا ماتھا ملاقات کرے گی؟ تو میں کہا پہلی ملاقات مشکل ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ ایک تو مفتی صاحب جوان ہے اور دوسرے بہت جلالی ہے اور تیسرے ایک پختون، حالانکہ وہ خود پختون ہے.
وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، بہت رو رہی تھی چیخ چیخ کے. میں نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہی ہے؟ کہ یہ بدبخت ہو گئی. بدبخت کیسے ہو گئے؟ کہ اس کو 4 مہینے سے گائے کا پیشاب نہیں ملا. یہاں پر گائے کم ہے، صرف 18 گائے اور پینے والے بہت زیادہ ہیں، تو اس کو 4 مہینے سے ایک قطرہ گائے چنا ہے وہ روکا علیم پشو. وہ کتنی خدا نے بچایا اس عالم کو، وہ ماتم کر رہی ہے کیا ہے میرا کیا ہوگا، میں نے اتنے دنوں سے ایک قطرہ مجھے نہیں ملا. اس سے اندازہ لگائے کہ دوسرے مذاہب کس قدر جاری ہے اور کس قدر بناوٹ اور گھڑت ہے. آخری سلطنت ہندوستان میں مغلیت ہوئی ہے. 934 میں ظہیر الدین بابر مرغینان سے آیا تھا اور وہ توزک میں لکھتے ہیں کہ میرا شیخ رشدان میں اور مشہور فقی علی بن ابی بکر صاحب ہدایہ ایک شہر کے رہنے والے. ظہیر الدین بابر کہتے ہیں کہ مشہور زمانہ فقی علی بن ابی بکر صاحب ہدایہ وہ بھی رشدانی. اور تھوڑے سے سپاہ تھے اس کے ساتھ، لیکن اللہ نے ان کو فتوحات دی ابراہیم لودھی کے مقابلے میں اور رانا سانگر کے مقابلے میں. پھر اس کا بیٹا ہمایوں آیا، پھر اس کا بیٹا اکبر آیا، اکبر کا بیٹا جہانگیر آیا، جہانگیر کا بیٹا شاہجہان ہے، شاہجہان کا بیٹا اورنگزیب آلمگیر ہے، جس پر قیامت تک مسلمان سفر کر گئے. جو آیت کا 11ویں صدی ہجری میں لیکن ایمان اور اسلام اور اعمال ان کے صحابہ کے برابر، عدل و انصاف میں وہ عمر کا قرین تھا بالکل. اسلام کے لیے اورنگزیب نے 28,000 لڑائیاں لڑی، تمام لڑائیوں میں فتیاب ہوا. ان میں اکبر جو تھا، جلال الدین اکبر، یہ جوانی کے عالم میں اتنا تقویدار تھا کہ مسجد کی جھاڑو دیتا تھا. اپنے خادم کو کہتا تھا کہ مسجد میں دیکھو کوئی ہے تو نہیں، تو وہ کہتا تھا جی دن کا وقت ہے، سب طالب علم بھی پڑھ کے نکل گئے، استاد بھی چلے گئے، کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ خادم سے کہتا چلو چلتے مسجد آ کر کے جھاڑو اٹھا لیتے تو میں آپ سے لے کے ایسا 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 کرو سر چھوپ کر کے جھاڑو رکھ لیتے تھے. تو بس یہ ایک نیکی دن بھر کے لیے کافی، اللہ کا ذرا اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اسلام میں مسجد کی صفائی بہت ضروری ہے. انتہرا بے کی الطائف، دو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کو حکم دیا ہے کہ مسجد کو پاک صاف کر. آپ جہاں بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں، کاغذ نہ گرے، تھیلے نہ گرے، ٹنکے نہ گرے، کوئی چیز ایسی نہ ہو. اللہ کا ذرا خود افسوس کہ ان المساجد للہ. لیکن ایران سے ایک شخص آیا، اس کا نام مبارک تھا، اس کے بیٹے تھے ابوالفضل اور ابوالحسن فیضی، بے شک بہت بڑے عالم تھے، کوئی شک نہیں. ابوالحسن فیضی نے ایک قرآن شریف تفسیر لکھی صلاۃ الالحام، اور اس میں بغیر نقطوں کے عربی استعمال کی. آپ اپنی زبان میں ذرا پانی مانگے بغیر پاک نہیں مانگ سکتے، سارا دن پیاس سے بیٹھا رہو. اور پورے قرآن کے فاتحہ اور مقدمہ تفسیر سے لے کے الناس تک تمام عربی اس نے بغیر نقطوں کے استعمال کی. اس کو کہتے ہیں تفسیر بین القاب، 3 جلدوں میں ہمارے یہاں موجود ہے، کئی نسخے تو عام چپ گئے. لیکن ان لوگوں نے اکبر بادشاہ پر اثر ڈالا اور اکبر بادشاہ کو کہا کہ وہ جو انبیاء کے وارث اور جانشین ہیں وہ یہ مولوی نہیں ہے،
ایک تا کچار میں سیدھی ہے دو ہمرو کون لے سواب لے گی ہمرو کون والے اور برکو یا تو شیخ المحدثی مولانا محمد نبی رحمت اللہ علیہ کے جوتے سر پہ رکھتا تھا یا ایک بڑی مجلس میں اس کو کس کے چانٹا مارا اور پھر شیخ المحدثی مولانا محمد نبی یہ شیخ عبدالحق کے بھی استاد اور ان کے بیٹے نور الحق کے بھی استاد ان سے بڑا محدث ہندوستان میں نہیں ہوا ہے. اخیر میں اکبر بادشاہ نے اس کو سرکش گھوڑے کے پیروں سے باندھا اور اس طرح اسے قتل کرا ہے. اکبر بادشاہ کو اس فیضی نے یہ فضول باتیں کہی کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کسی طرح بھی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی سے کم نہیں ہے. آپ اولوال الامر ہیں, جو آپ کا ہے وہ اسلام ہے اور اسلامی دین پر ہزار سال ہو گئے وہ بالکل کمزور ہو گئے. اب نئے سر سے اس کو اکٹھے کریں. چنانچہ اکبر نے اس مقصد کے لیے نو عالم چنے, ان کو نورتن کہتے اور ان کو یہ کام سپرد کیا. انہوں نے اکبر بادشاہ کو کلمہ بھی ایجاد کیا, لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. اور اکبر بادشاہ کو کہا کہ آپ سو رہے تھے اور آپ کو الہام ہو رہا تھا, اور اس کو کہا نبی کو الہام بے خبری میں ہوتا ہے اور ولی کو اور نبی کو جاگتے میں ہوتا ہے. کہ آپ سو رہے تھے بادشاہ سلامت, الہام ہو رہا تھا. یا ایھا البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فما واقب السقر. غالب بچی تو بولا ربی سے نظر. اے اکبر بادشاہ گائے کی کاٹنے پر پابندی لگا دو ورنہ جہنم جاؤ. بادشاہ نے حکم دے دیا. خبردار پورے ہندوستان میں کسی نے گائے کاٹ گائے خوشی سخت بند ہو گئی. اس سے ہندو بڑا خوش ہو گئے. ہندو چوکری مسلمانوں کے گھر مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے یہاں چلی گئی اور ہر مل شروع کرا دیا کہ میں گائے سب ایک سب مزائے بیٹھ. جب اکبر بادشاہ یہ فضولیات بکتا تھا اور وہ ظالم و قاہر بوس تھا, علماء گھبرائے ہوئے تھے. درباری دہلی میں لکھا ہوا ہے کہ روزانہ ایک کشتی علماء سے بھر کر دریا میں چھوڑا تھا. تو روزانہ بس 60-70 علماء دین کو ڈبوتا تھا. علماء دین گھبرا رہے تھے بوس تھا. سب کو جان کی پڑی لیکن سرہند میں وہ نر بہادر عالم توحید و سنت کا سپہ سالار شیخ احمد مجدد نے آواز بلند کی کہ بادشاہ کافر ہے, نورتن واجب القتل ہے, اس کا نیا نظم جھوٹا اور کذب دروگو درو کا مجبورہ. بادشاہ کے درباریوں نے کہا کہ ایک مولوی کیا کر سکتا ہے, اب ہمارے پاس لشکر ہے فوج ہے طاقت ہے, جو ہم کہیں گے وہی ہوگا. اکبر بادشاہ مر گیا اور نور الدین جہانگیر آیا. اس کا بیٹا جہانگیر باپ سے متفق تو نہیں تھا نورتن میں, لیکن باپ کا احترام بھی تھا. اس کو درباریوں نے مارا کہ مجدد بہت زیادتی کر رہا ہے, اور اس نے خطوہ دیا ہے کہ اکبر بادشاہ کے لیے دعائے مغفرت حرام نہ جائے, اور وہ کافر مرتد دنیا سے گزرا ہے. دس نرا لمان دنیا پوچھتا اصل وہ تو جہان مجدد نور الدین جہانگیر نے کہا بلاؤ اسے سے بات چیت کرتا ہوں. بلایا تو اکبر کے زمانے سے دربار ایسا بنا تھا کہ جو کوئی داخل ہوتا پہلے بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتا, سرب سجود ہو جاتا, تحیت سجدت تحیت سجدت تعظیم کرتا. لیکن جب مجدد وہاں پہنچے اور ان کو کہا کہ جلدی کرو, اس نے کہا کوئی جلدی نہیں, وہ بیٹھ گئے زمین پر, پہلے ٹانگے داخل کیے اور پھر سر داخل کیے. بادشاہ سامنے تھا, اس نے کہا دیکھو دربار میں آ کے بدتمیزی کر رہا ہے, مجھے ٹانگے دکھائی, جوتے دکھائے. مجدد نے کہا یہ سر سر دینے والے اور لینے والے کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جو کہے گا, مجھ سے تو جس خدا کے کسی کے حضور میں یہ سر محبت نہیں جھکایا جائے. اللہ اللہ, بادشاہ نے کہا مارو اس کا سر. محسن الملک وزیر اعظم کا پورا ملک ہندوستان کا, جس کو نظام الملک کہتے تھے, اور وہ حضرت کا مرید تھا درپر کا, اس نے کہا بادشاہ سلامت جو حکم ہوگا تعمیل ہوگی, لیکن سلطنت کی خیر اس میں ہے کہ نہ مارا جائے, اس کے قتل کے بعد ہم باہر نکل نہیں سکیں گے. ہندوستان میں اس کا حال میں نے دیکھا ہے, سارا جہان اس کو مان رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا بے عزتی کر رہے کیا کروں. نظام الملک نے کہا گوالیار کا قلعہ بہت سخت ہے, وہاں بھیج دوں گا, مشقت کر لے گا سیدھا ہو جائے گا. بادشاہ ملک کے جانے سے ڈر گیا, کہا چلو ایسا کر لو. مجدد کو گوالیار بھیجا اور گوالیار کے قلعے میں نظر بند کیا. یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی, اور یہ مابت خان جس نے پشاور کی جامع مسجد بنائی, اس کو مابت خان اول کہتے ہیں. یہ کابل اور پشاور کا صوبیدار تھا, اس نے وہاں سے جھنڈا اٹھایا کہ ہم جہانگیر کی جہانگیری نہیں مانتے, ہمارے بزرگوں کو سارے دربار بھیج سکتے ہیں. اور خان خانہ بنگالا کے وزیر اعظم تھے صوبے دار, اور خان اعظم پنجاب کے, اور ان تینوں نے الگ بغاوت بلند کیا کہ ہم جہانگیر کی جہانگیری نہیں مانتے. مجدد صاحب کو بڑے دربار میں نہ حق بے عزت کی اور ان کو جیل میں ڈالا. جہانگیر بادشاہی کی سرکوبی کے لیے لشکر لے کے روانہ ہوا, دریائے جہلم کے کنارے گھمسان کی رہی ہوئی. یہ تینوں اکٹھے تھے اور وہ اکیلے پر بادشاہ کو شکست ہو گئے, اس کے سپاہ بھاگ گئے اور وہ پکڑا گیا, اور ان تینوں نے مجدد کو خط لکھا کہ ہم نے جہانگیر کی جہانگیری ختم کی اور یہ آپ کی دعا کی برکت ہے, اور ہم بڑے احساس سے آپ کو لے کے آنے والے ہیں. مجدد علیہ الرحمت کے مکتوبات میں ایک تقسیم موجود ہے, انہوں نے خط سور میں تینوں کو لکھا کہ بادشاہ کو رہا کرو اور اس کی بادشاہت بحال کرو. میرے اختلاف ان سے سیاست کا نہیں ہے, توحید و سنت کا. جب خط آیا یہ تینوں بڑے حیران ہوئے کہ حضرت تو خفا ہو گئے, فیصلہ کیا کہ بحال تو کرنا پڑے گا, حکم ہے. جہانگیر بادشاہ نے مورخین کہتے ہیں اسی رات کو خواب دیتا کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بتائیں, اور نور الدین جہانگیر کو کہتے ہیں کہ اے نور الدین تم کل مقبرو گے قیامت, میری شفاعت کی کیا امید کرو گے؟ اس وقت ہندوستان میں ایک عالم ہے جو میری سنت کا احیاء چاہتا ہے, آپ نے اس کو جیل میں ڈالا اور بے عزت کیا. جہانگیر کا سینہ غم سے پھٹ رہا تھا, یہ تینوں گئے اور اس کو کہا آؤ کہہ رہا ہو تمہاری بادشاہت برقرار ہے. اس نے کہا میں ایسا نہیں برقرار ہوں گا, مجھے حضرت کی خدمت میں لے چلو. مابت خان, خان خانان, خان اعظم اور نور الدین جہانگیر چار شاہی گھوڑوں کے ساتھ گوالیار گئے اور حضرت سے ملاقات کی اور ان کو رہائی کی دعوت دی. حضرت نے کہا میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں, آپ کے والد نے گائے پر پابندی لگائی، حرام نہ جائز، اللہ کا حکم ہے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، گائے کاٹنے اور ذبح کرنے کا سرکاری اعلان کرو، اور تمام بڑے بڑے روڈوں اور بازاروں میں سر عام گائے کاٹو، دربار میں آگ جل رہی ہے، مجوسیوں کو خوش کرنے آپ کے بڑے تو اسلام کے لیے آئے تھے، آگ بجاؤ، مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے یہاں گئی ہے، وہ نکام و نقد نہیں ہے، واپس کراؤ، اور مسلمان لڑکوں کے پاس ہندو چوکریاں ہیں، نکام و نقد کافر کے ساتھ نہیں ہے، واپس کرو، 30 اصلاحات حضرت نے کہے اور جہانگیر نے نیچے دستخط کیے، سرکاری پیڈ آگے کیا کاغذ عہد نامہ کے بدل سے، اور یوں شیخ احمد سر ہندی مجدد الفسانی نے جہانگیر کی جہانگیری ہلا دلائی، صحیح کہا تھا دربار میں کہ مجھ سے بجس خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جتایا نہ جائے، یہ ہندو مت کی بنیاد ہے، گائے کا احترام اور بیل نہیں کرتے، الگت غوام و مور دن غیم و پلاز ہے، ہنسا ہوتا ہے کہ نا نا نا، حالانکہ گائے بیل کو چھوڑتے اسی طرح سان کہلاتا ہے، ہندوستان جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں، دہلی کے بازاروں میں میں نے دیکھا تو بڑے بڑے سان ہوتے ہیں، کئی مٹھائیاں کھاتے ہیں، کئی سبزیاں کھاتے ہیں، کئی پھل کھاتے ہیں، کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو قیامت کا دن برحق ہے، فنا سب جھوٹا ہے، ہر گوان کا عقیدہ اقلن نقلن باطل ہے، اور کالج میں پڑھتے تھے دو لڑکے، ایک مسلمان لڑکا تھا، وہ کہتا تھا مرنے کے بعد زندگی یا آخرت ہے، جنت جہنم، ہندو چوکرا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہی زندگی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، اچھے ہوں گے تو روح اچھا آ جائے گی، ورنہ خراب جانور میں آ جائے گی، تو ایک دن دونوں میں تناؤ بڑھ گیا، تو ایک دو تین لڑکوں کو مقرر کیا کہ بھائی ہم بات کرتے ہیں، اور بات اس پر ہونے لگی کہ بھائی مرنے کے بعد لاش جلانا چاہیے، ہندوؤں نے کہا یہ بہتر ہے، اور مسلمان لڑکے نے کہا مرنے کے بعد لاش قبر میں دفنانا چاہیے، یہ بہترین عمل ہے، ان دونوں نے دلائل دیے، مسلمان لڑکے نے دفنانے کی اور ہندو چوکروں نے جلانے کی، اور اس کے بعد پنچایت نے فیصلہ لکھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور اصل زندگی مرنے کے بعد ہے، ان کے لاش کی مثال ہے خزانے کی، تو خزانہ دفنایا جاتا ہے، اور ہندو کہتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، باقی تو لاش چلکا ہے، کچرا ہے، تو کچرا جلانا چاہیے، تو ہندوؤں کی لاشیں جلنا بہتر ہے، مسلمانوں کی لاشیں دفنانا بہتر ہے، جو ترین فیصلہ کیا ہے، کہ وہ کچرا ہے، کچرے کو تو جلانا پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ، ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے، عبادت کی تفصیل کل کی ہے، ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے، ہم نے عرض کیا تھا کہ عبادت خیال اور وہم سے نہیں ہوتی، عبادت دلیل دین سے بنی ہے، اور دلائل چار ہے، یا کتاب ہو یا سنت ہو یا اجماع ہو یا قیاس شرعی ہو، ممکن ہے کہ ہمارے زمانے کے اہل بدعت کہے کہ ہم جو پیجے چیلنج درسیاں عرس کرتے ہیں کنڈے وغیرہ معراج کا جشن اور میلاد کا جشن مناتے ہیں یہ ہمارا قیاس ہے، تو ان کو پتہ چل جائے ایک قیاس سے شرعی ہے اور ایک قیاس غیر شرعی ہے، تو یہ بات یہ کہ ان کو ماننا پڑے گا کہ کتاب سنت اور اجماع سے یہ خالی ہے،
دوسرا یہ کہ اصولیین کہتے کہ قیاس مثبت نہیں ہے مذہب ہے. پہلے ثبوت پیش کرے پھر اس کا اظہار کرے. مثلا شرعاً شراب جو ہے نفس قطعی سے حرام نہ جائے گا. دم چرس ہیروئن وغیرہ جو قیاس ہے تو چونکہ اصل مسلم ہے قیاس صحیح ہے تو ان چیزوں کا اصل مسلم نہیں ہے مقیس و نلے موجود نہیں ہے تو قیاس کہاں سے صحیح ہوگا. جو شخص اجماع اور قیاس کی تفصیل دیکھنا چاہے ابن نجیم نے نور الانوار کی طرح ایک شرح لکھی ہے اس کا نام ہے فتح الغفار. اس میں اجماع اور قیاس اور حجیت پر مکمل کلام کیا ہے. فتح الغفار فی شرح المناب. تو جن جن مسائل میں اختلاف ہے ان مسائل میں ہمارے مخالف بھی غیر مقلد ہیں. یاد رکھنا یہ دعا میں ان اللہ کی آیت پڑھنا ثابت نہیں کر سکتے. یہ دعا میں الفاتحہ الی روح النبی کے الفاظ ثابت نہیں کر سکتے. یہ کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھنا اور صلاۃ السلام کا اپنا وجود نصوص میں نہیں دکھا سکتے. یہ محافل میں قیام ثابت نہیں کر سکتے. یہ مقررہ تاریخ ہے منانا ثابت نہیں کر سکتے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ان مسائل میں یہ بھی غیر مقلد ہے. اختلاف ہمارے ساتھ ان کی تقلید میں نہیں ہے. تقلید وہ جو ستار و شام میں موجود ہے جو بہر نہر دکھایا ہدایا جرایا بنایا ہندی یا تاتاری یا بلفاظی یا قاضی خان بدائے سنائے مقصود شمس الرحمٰن مقصود ضرورجی جو ہمارے امور اور امہات مسلمہ ہے ان میں جو مسائل الابراس والا ہے سلام کو پر ان میں اس قسم کی کوئی بات موجود نہیں. ان کے مذہب کے ایک بڑے مولوی شاہ مندورانی نے ایک موقع پر کہا ہے جنگ اخبار میں چھپا ہے کہ عربی کتابوں میں اختلاف نہیں ہے اردو کتابوں میں. عربی کتابوں پر ان کو قدرت نہیں ہے اور اردو تو ان کی زبان ہے اس میں جتنا چاہا بنا لیا ہے. حتی افریقہ صفحہ 187-189 پر احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک دین میں نئی نئی باتیں ڈالنے کی اجازت دی ہے اور یہ نئی نئی باتیں جو ہم ڈالتے ہیں یہ سب کے سب دین کا حصہ ہے. پھر من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. بخاری مسلم جس نے اس دین میں نئی بات ڈالی اور اس کو دین سمجھا وہ مردود ہے. یہ کن کے لیے فرمایا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس قسم کے مباحث میں علماء دین نے جو اہتمام کیا ہے اس کا نام ہے اعتصام بالکتاب والسنہ. الاعتصام بالکتاب والسنہ. شاطبی غرناطی کی اس پر بہترین کتاب ہے کتاب الاعتصام. شاہ اسماعیل شہید کی اس پر کتاب ہے تقویت الایمان. وہی 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 اس کا نام سنتے ہی دلیتی لرد جاتے. فقیہ الہند اور ولی الہند حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوئی اعلی اللہ مقامہ فتاوی میں لکھتے ہیں ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے. یہ عقیدے کا محور ہے. تقویت الایمان جو شوق ذوق سے دیکھے گا اللہ رب العالمین اس کے اور اس کے گھر میں کبھی بدعت نہیں آنے دے گا. عقیدہ سنت پر استوار ہوگا توحید سے آباد ہوگا. اعمال میں پیغمبرانہ سنتیں پائی جائے گی. رد بدعت میں حضرت کی دوسری کتاب ہے شان ورشان اس کی تعریف کی ہے. فیض الباری جلد اول صفحہ 170. اما تقویت الایمان لمولانا اسماعیل الشہید ففیہ شدت فقل نفعہ وکتابہ ایزاء الحق السری فی احکام المیت والدری انفع منہ. تقویت الایمان لمولانا اسماعیل الشہید, میں نے کتابیں شروع کی تھی ساتویں جماعت سکول پڑھتا تھا, استاد گرامی قدر مولانا احسان الحق سے کچھ دن پڑھا اور اس کے بعد حضرت اقدس مولانا عبدالحنان سے نور اللہ عمر قدوی سے باقاعدہ پڑھنے لگا. دو تین سال پڑھنے کے بعد پھر آخری سال حضرت امام التاریخ والادب مفسر محدث فقیہ مولانا لطف اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے لگا. تو بزرگوں سے اور اکابر ہی سے واقفیت سی ہو گئی تھی. تو ہمارے اسکول میں استاد تھے مولانا قدرت اللہ صاحب تھے روڈیر کے اسکول میں, وہ دیوبند فاضل تھے اور بہت جلیل القدر عالم تھے, استاد الکل فی الکل تھے, اسکول میں عربی پڑھاتے. ایسے اسکول تھا, اس کے سین میں درخت تھے, اس کے نیچے ٹوٹے پوٹے بینچ پڑے ہوتے تھے جو کلاسوں سے نکالتے تھے. مولانا کی کلاس اس پہ ہوتی, عربی کلاس ہوتی, خوار بدگار لڑکے جو ہوتے تھے وہ عربی میں بیٹھتے تھے اور اچھے لڑکے جو تھے وہ سائنس روم جاتے تھے سائنس پڑھتے تھے. میں بھی سائنس میں داخل تھا, مجھے مولانا سے بہت عشق اور محبت تھی, میں آتے جاتے ان کے ساتھ بیٹھتا تھا. تو ہمارے سائنس ماسٹر تھے انور اعجاز صاحب, اس نے مجھے کہا اتنا تعلق ہے تو عربی پڑھو. میں نے کہا ٹھیک ہے آج سے عربی پڑھیں گے. میں وہاں سے نکل کے مولانا کے پاس آ کے بیٹھ گیا. اسکول نے مجھے دبانا شروع کر دیا تو نکل جاؤ یہاں سے. میں نے استاد محترم مولانا عبدالحنان کو کہا, حضرت کی حیثیت اپنے وقت میں گورنر کے برابر ہوتی. 9-10 بجے مولانا خوب شملہ باندھ کے لاٹھی لے کے اسکول آئے اور اسکول داخل ہوتے ویسے شو آپ اختری خنزیر میری ماسٹر کا نام یا خنزیر سو سو ابھی جی جائے ڈاکٹر خلق بولے جا رہا بھائی میں نے کہا تو کافی ہے سر انہیں جی آپ مڈل خالق دے سائنس میں نا سائنس نے بچہ ربی ہوئی تو رکشا تو سکھاوٹ ہوئی تھی اس جان تک آ رہی میری عربی منظور ہو گئی. نہ میں نے پانچویں پڑھی عربی میں, نہ چھٹی, نہ ساتویں, نہ آٹھویں, نویں میں آگے بیٹھ گئی. استاد محترم سے میں جو شوق بہت تھا میں نے کہا بس عربی پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا ہے, اور عربی کے 200 نمبر تھے وہ اسلامیات اختیاری اور پشتو دونوں کے مقابلے. مجھے پشتو کی بھی ضرورت نہیں تھی, اسلامیات اختیاری کی بھی ضرورت نہیں تھی, عربی کے 200 نمبر تھے. سیمائی امتحان ہوا, 200 میں سے میں 160 پڑا ہوا ہے اور تمام لڑکوں کے نمبر 160 سے کم. جب سالانہ امتحان ہوا میں عربی میں 200 کے 200 نمبر لے گئے. شوق و ذوق کا سب نام تو پڑتا تھا اور بھی کیا کیا تھا میں نازا کرسی خوب سب وہ ساری کتاب ایک دن میں نے دیکھی. خیر جی کس اور سنا رہا تقویت الایمان کے بارے میں, ہمارے حضرت اگلے سال انتقال کر گئے, میرے 10ویں کے سال انتقال کر گئے. اس کا نام تھا حضرت مولانا قدرت اللہ صاحب, بہت بڑے نیک صالح استاد الاستاذ اساتذہ اور شیخ المشائخ تھے. ان کی جگہ ایک عالم دین آئے, ان کا نام تھا حضرت مولانا حضرت جمال صاحب رحمت اللہ علیہ, اور وہ دارالعلوم حقانی آگرہ حٹک کے خالقی تھے. لیکن پتہ نہیں کہ اس دوران ان کا تعلق کسی اور شخص سے بھی تھا, اور انہوں نے ایک دن ہماری کلاس میں حضرت مولانا شاہ اسماعیل کی مذمت کی اور تقویت الایمان کو برا برا کہا. میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ میں مولانا عبدالحنان صاحب سے پڑھ رہا ہوں اور میں آپ سے پہلے مولانا قدرت اللہ کے دونوں براہ راست دیوبند کے فاضل تھے اور مولانا عبدالحق صاحب کے شیخ العزیز کے ہم سبق تھے. وہ تو شاہ اسماعیل کو اہل حق کا میوار مانتے تھے,
بہرحال مولانا نے مجھے چپ کرایا اور مجھے کہا آپ کو کوئی گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے, یو آر اسٹوڈنٹ ہے. یہ ہو اگلے دن کوئی کام پڑ گیا تو ایک اور دن میں میت ہو گئی, میں دو دن اسکول نہیں گیا, تیسرے دن گیا. جب میں کلاس میں گیا تو استاد محترم مولانا حضرت جمال نور اللہ مرتضی ان کے میز پر تقویت الایمان کا ڈھیر لگا ہوا اور مولانا پر بہت ہی رقت آئی تھی اور بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری. مجھے کہا کہ پہلے قصہ سن لو اور پھر کتاب تمہارے ہاتھ سے تقسیم کرو, اور پوری کلاس کو کہا. تو اس دن میں نے اس طالب علم سے کچھ بات چیت مولانا اسماعیل شہید اور ان کی کتاب تقویت الایمان کے بارے میں کہی. اس رات میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے, سب جہان سمندر میں اپنے اپنے پسینے اعمال میں ڈوبے ہوئے اور بہت سارے لوگ ایسے ایسے ڈوب کے غائب ہو جاتے ہیں. میں بھی ڈوبا ہوا ہوں اور بہت شور کر رہا ہوں. بالکل دور فاصلے پر ایک درخت کھڑا ہے اور جو اس درخت تک پہنچتا ہے وہ نکلتا ہے. درخت کے پاس جاتے اس کی ٹہنیاں لوگ پکڑتے ہیں اور پھر اوپر پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اور وہ ڈوبنے سے بچتا ہے. تو بڑی مشکلوں سے اللہ اللہ کر کے میں بھی اس درخت کے قریب ہوا تو اس درخت پر لکھا ہوا تھا تقویت الایمان, اور وہ جو اس کا تنہ تھا یا پہاڑی تھی اس پر لکھا ہوا تھا لے مولانا اسماعیل الشہید. تو فرمایا کہ میں خود پشاور گیا اور یہ تقویت الایمان کے دستے لایا ہوں, اور میں نے اس وقت جو اس لڑکے سے باتیں کی ہیں میں ان سب باتوں سے تو بتائے دیتے جائے, اور میں اہل حق کی طرح حضرت مولانا اسماعیل کو شہید زمانہ اہل حق کا محور و مدار توحید و سنت کا سطح سالار اور علماء دیوبند کے تمام خدمات کا اساس اور بنیاد سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد استاد محترم نے مجھے کہا کہ آپ یہ کتاب بانٹے. میں نے تمام لڑکوں کو ایک ایک نسخہ دیا, تین نسخے بچ گئے تو استاد نے کہا مجھے بھی آپ دے دیں, آپ کے ہاتھ سے لیتا ہوں. میں نے دونوں ہاتھوں سے نسخہ پکڑ کے حضرت کو پیش کیا اور وہ جو دو نسخے پڑے ہوئے تھے وہ استاد نے اٹھا کے مجھے کہا آپ کے دو ہیں, آپ کے اس خیر کے بانی. الحمدللہ چنانچہ حضرت مولانا نے بعد میں جب افسن علوم قائم ہوا اور ان کو پتہ چل گیا اپنے بیٹوں کو یکے بعد دیگر یہاں دور حدیث کے لیے بھیجا اور انہوں نے کہا کہ میرا نام لیا کہ ان کے احوال اور صفات طالب علمی کے زمانے سے میں نے دیکھے ان سے ہمیشہ کا بھی بہت سٹریس پہنچا. اب میں نے اجازت لے لی کہ یہ واقعہ میں نقل کروں, حضرت نے کہا بہت خوشی ہوگی اور ان کی زندگی میں الحسن میں شائع ہوا ہے شاہ اسماعیل کے حالات میں. وہ سرحد کے بہت بڑے جامع المعقول والمنقول شیخ القرآن والحدیث شیخ القل سے القل باغ جیران کی وجہ سے حضرت شاہ صاحب کے بارے میں اچھا ذہن نہیں رکھتے ہیں. میں نے انہیں بھی کہا ہے کہ آپ بھی اپنی اصلاح کریں, حضرت شاہ صاحب کے بارے میں محتاط ہو جائے, وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ خاص طبقہ ہے. یا شاہ اسماعیل جب شہید ہو گئے بالا کوٹ میں تو رنجیت سنگھ آیا اور مسلمانوں کو کہا کہ جنازہ دھوم دھام سے پڑھو, بہت بڑا غیرتی عالم تھا. اور اپنا بستہ کھول کر کے شال نکالی تاکہ اس میں اس وقت دفنا ہو, اور شاہ صاحب کا جب جنازہ ہو رہا تھا تو رنجیت سنگھ بھی گھوڑے پر آپ کی گھوڑے سے اترا اور پچھلی صفوں کے اندر سر جھکا کے بیٹھا رہا اور کہا کہ بہت بہادر عالم تھے, کہاں دہلی کا خانہ وادہ اور کہاں سرحد کے پہاڑوں میں جہاد. اور شاہ صاحب کو کہا اور سید احمد ایک ایک ہفتے کے فاصلے سے شہید ہوئے کہ آپ لوگوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں, اگر تم مجھے مارتے تو میں جہنم جاتا اور میں نے تم لوگوں کو قتل کرایا تو تم اسلامی عقیدے کے مطابق انشاءاللہ جنت جاؤ گے تو تمہیں جنت ہی ہونا مبارک ہو.
رنجیت سنگھ.
عجیب و غریب چیز تھی.
رنجیت سنگھ کہا کرتا تھا کہ ہر وہ شخص جو پاک ہے اور سچا ہے وہ مسلم ہے، اگرچہ وہ برہمن ہو اور یاتری سکھ ہو وہ پکا مومن ہے، اور ہر وہ آدمی جو پلیت ہے جھوٹا ہے وہ محرام و ممبر میں بھی ہو تو کافر ہے اور ہندو ہے سکھ ہے. اس کے عجیب عجیب عقائد تھے. کیونکہ رنجیت سنگھ کے احوال و قواعد مستقل کتاب لکھی گئی،
اور مظفر خان شریف کے احوال ملتان کے بادشاہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین.
میں نے حضرت شاہ صاحب کا جو قصہ آج بیان کیا، میں نے اس مناسبت سے بیان کیا پہلی بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ یہ پورا قصہ جس کو میں مان لوں کہ یہ وہی ہے جو میں نے بیان کیا، کوئی لڑکا لکھ کے دے
جمعے کی صبح کو کہ اس کا نتیجہ ہوگا، اور اس کا انعام میں اس کی خدمت میں تقویت الایمان اور ایزاح الحق الصریح، جس کو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ تقویت الایمان سے بھی اچھی کتاب ہے، وہ ہدیہ پیش کروں گا. جو اس طرح لکھا ہو، جو غلط لکھا ہو، سارا دس میں ضرور،
تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میں اسے کس سے سنا رہا ہوں یا تم سنتے بھی ہو.
تین باتیں ہیں. اول مناسبت من ای مناسبت ذکرت لکم هذه القصه وکیفها من اولها الى نهايتها اجمالا وتفصيلا حسب اسامي المشايخ واحوالهم المنوره والنكات المترفة المقتبسة منها.
ایسا لکھ کے دے دو تو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے سچے دل سے داخلہ لیا ہے. تیرے ٹھنڈے پنکھوں میں ایک ایسا ادارہ دنیا میں جس میں کبھی بجلی نہیں جاتی، اللہ کے امر تک روشن رکھے،
ایک ایسا ادارہ جس میں تفسیری مہمانوں کو ولیمے کے مہمانوں کی طرح رکھا جاتا ہے.
یہ تو ہماری طرف سے آپ کی طرف سے کیا ہے،
کچھ راز بتا ہم کو بھی اے چاچے گریباں، اے دامن تر اشک روا زلف پریشان. مولد دیکھو ذرا، کل بدھ ہے، پرسوں جمعرات ہے، پرسوں جمعہ ہے، چھٹی وٹی کوئی نہیں ہے. چھٹی ہے جو پہلے تھے 15 دن ہو گئی، 6 شعبان کے بجائے 15 شعبان سے احتیاط، درس تفسیر میں چھٹی نہیں ہے. اسی طرح 8 تا 11 جمعے کے دن، البتہ جمعے کی صبح حلوے اور پراٹھے کی دعوت ہوتی ہے، دار جمعے کو تقریبا، اور پھر 11 بجے کے بعد کھانا نہیں ہوگا بعد الجمعہ. کنہ نقیل و نسخت کا یوم الجمعہ بعد الجمعہ، اور صرف اس ایک دن میں بعد العشاء تو عام ہوگا تاکہ آپ کا معدہ صحیح رہے. اور جمعے کا دن جو ہے یہ ہمارے لیے اوکلا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو زیادہ دور ہے. الحاد ابن امیر الحاج نے لکھا المدخل میں کہ علم کا نور جو ہے وہ جمعے کو نازل ہوتا ہے، اس لیے طلبا کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تلاوت تفسیر حدیث لکھا کتابیں کوئی بھی بیٹھ نہ جائے ذرا ذرا سی دیر کے لیے، تاکہ نور علم حاصل ہو جائے. علامہ ابن الحاج مالکی المدخل فضائل العلم، لأن نور العلم ينزل يوم الجمعة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. کل کے درس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ دعا ہے اور تعین مسلک ہے اور تسجد مشرب ہے. انسان کا مذہب ہونا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ جو ہے نا پتہ ہی نہیں چلے. گرو نانک مر گیا تو مسلمانوں نے کہا دفنائیں گے اور ہندوؤں نے کہا جلائیں گے. اس کا ایک خاص چولا بہت ناراض رہا کہ اگر شیخ نے کبھی بھی جلانے کا نہیں کہا، لیکن ہندو غالب آیا گرو نانک کو جلا دیا. بس کہتے جب اس کی لاش دیکھی گئی تو کفن کے اندر پھول پڑے ہوئے تھے، جسم مبارک نہیں تھا. گرو نانک فرید جن شکر کا ہم درس ہے، اور گرنتھ کے اندر اس کی وجہ سے فاتحہ بقرہ
سورہ واقعہ سورہ رحمان آخری 34 سورتیں گرنتھ میں شامل ہے، لیکن وہ گرنتھی میں ہے، عربی میں نہیں ہے، اس لیے آپ سمجھیں گے نہیں اس کو کہ سورہ واقعہ سورہ رحمان. فرید بن شکر رحمت اللہ علیہ جو نظام الدین اولیاء بدر الدین اسحاق اور نجیب الدین متوکل کے شیخ ہیں، وہ کہتے ہیں میں اور یہ بچے پڑھے ہیں، ہم سے استعداد میں اچھے تھے اور تمام درسیات کا فائدے تھے. بابا گرو نانک اس زمانے میں طالب علم کو بابا کہتے تھے، بابا 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 فرید بن شکر اور بابا گرو نانک سچے سلیگیری کے. فرید بن شکر شیخ ہے نظام الدین کے، اور فرید بن شکر کے شیخ ہے قطب الدین بختیار کاکی، اور قطب الدین بختیار کاکی کے شیخ ہے معین الدین چشتی، اور معین الدین چشتی کے شیخ ہے عثمان ہارون. اس طرح آپ کے یہاں محدثین مستند ہے، اس طرح صوفی اکرام اور بزرگان دین بھی استناد رکھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، علی التحقیق یہ مذہب اہل سنت والجماعت، صحابہ سب اہل سنت والجماعت تھے، تابعین اتباع مستحدین فقہا محدثین مفسرین سب کے سب اہل سنت والجماعت، کیونکہ خوارج روافض جبریہ مرجعہ قدریہ کرامیہ نظامیہ یہ سب گمراہ اور بے دین فرقے تھے. اسلام کا کاربن فرقہ جو تھا ایمان کا اہل حق کا، اس کو اہل سنت والجماعت کہتے تھے. اس وقت دنیا کے اندر اس کی چار شاخیں ہیں، مالکیہ حنابلہ شوافی اور احناف تفرحم اللہ. اہل الحدیث الذین لا يعملون بالفقہ ولا يعترفون للفقہاء هم محرجون عن الجادة القویمہ الاسلامیہ ہم لیسوا باہل السنہ والجماعۃ. یہ میں نہیں کہتا، میرا کیا مجال ہے، میں ہوں ہوں کون. دو حوالے نوٹ کرو، ایک تفسیر ساوی سورۃ اعراف کی آیت فتفرق بکم السبل، اس کے ذیل میں سورۃ اعراف میں تفسیر ساوی نے کلام کیا ہے اور نتیجہ نکالا ہے کہ اہل الحدیث الذین لا یزعنون للفقہ والفقہاء هم خارجون عن اہل السنہ والجماعت. ایک حوالہ تفسیر ساوی للجلال معتمد تفسیر ہے، دوسرا حوالہ عبد الوہاب شارانی کی کتاب رحمت کشف الغمہ عن رحمت الامہ، اس کا ایک نام کشف الغمہ عن اختلاف الائمہ، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انہیں کو اہل حق سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فتاوی ابن تیمیہ میں کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے شیخ الاسلام کہتے ہیں ھذا ما اتفق علیہ الائمۃ الاربعہ المتبوعہ. فتاوی ابن تیمیہ نے شیخ الاسلام سبحان اللہ، موجودہ دور میں بڑی کتابوں میں سے ایک شیخ الاسلام کا بتاوا ہے، 40 جلدوں میں مغربی نسخہ آیا ہے، بمباز اور امام سبیل کی نگرانی میں کام ہوا ہے اس پر. عاجز اور فقیر کو 3 نسخے بھیجے، ایک مکتبہ کے لیے، ایک دفتر کے لیے، ایک گھر کے لیے. گھر کا نسخہ میں نے امین و حاضر الملہ و مناظر ہوا و خاص ہوا مولانا امین صاحب و کاڑا رحمت اللہ علیہ کو پیش کیا ہے. حضرت کا تمام سرمایہ مناظرے کا احسن علوم سے تھا، عجیب انسان تھا. میرا ماں ایسا کم جنے گی جیسے وہ جنا ہوا. یہاں مجھے جمعے کی نماز میں کسی نے پرچی دی
کہ
فلاں چک میں ایک گفتگو ہو گئی مولانا امین اکاڑا سے اور مولانا امین صاحب کو شکست ہوئی ہے, بہت تکلیف اٹھانی پڑی. میں نے اس کو کہا چلو ایک جمعہ چھوڑ کر اگلے جمعے کو طالب الرحمان, اور وہ دوسرے جو ہے شمشاد سلفی جس کو آپ چاہے لے آئے, اور آنے جانے کا سارا خرچہ مناظرے کا میرا ہو, میں مولانا کو لے آؤں گا. یہی گفتگو ہو جائے گی. اس زمانے میں بھی شوق اور ذوق تھا. وہ چلا گیا وہ خاص بھی, اور میں بھی بھول گیا. اگلے جمعے سے پہلے یعنی جمعرات کو دیکھا تو رکشہ داخل ہوا, مولانا امین صاحب اکاڑا اترے, کتابوں کے بنڈل دونوں ہاتھوں میں لے کے رکشے سے باہر آئے. میں نے کہا خیریت ہے, کہا آپ نے تو بلایا ہے کل مناظرہ رکھا ہے. مجھے کوارٹ میں پتہ چلا میں نے سارے پروگرام کینسل کیے. اللہ اکبر. اور دوسرا ایک دفعہ میں انہیں صبح سرحد کے دورے پر بھیجا, چار چھ مضبوط علماء کا وقت دے دیا. حقیقت یہ کہ سرحد کے علماء نے دل و جان ان کے راستے میں بچھائی, حق خدمت ادا کیا. تمام اہم مہم مقامات پر مولانا کے بیان ہوئے. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. تو الگ تحقیق صراط مستقیم سے مراد اور منعم علیہم سے مراد مذہب اہل سنت والجماعت, اور اس کا مصداق اول مذاہب اربعہ ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے تکوینی صدور ہوا, تکوینیات کے قبیل میں سے, کہ بندوں کی جو دینی ضروریات ہے علم کی یا عمل کی اللہ تعالیٰ نے وہ پوری فرمائی ہے ان چار مذاہب سے, اور پانچوں کی ضرورت پیش نہیں آئی. اس لیے امام یوسف اور امام محمد کا علیحدہ مذہب نہ بن سکا, اوزائی کا مذہب نہیں چل سکا, بسور کا نہیں چلا, سفیانین کا نہیں چلا, حمادین کا نہیں چلا, ابن شہاب زہری جیسے آدمی کا مذہب آگے نہیں بڑھا. یہ تکویریات ہے. کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں, کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں, کسی کا عمر بھر رونا جو ہی بیکار جاتا ہے. اللہ کی اپنی مرضی. سوچ نگل تو سلن دے گی, سوچ بجو گبر زمی چپ رہی. لا الہ الا اللہ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ غضبناک ہوئے ہیں, انگلی ہوئی, اور نہ ان لوگوں کا جو رائے راست چھوڑ چکے ہیں. فلا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. تین دفعہ ضلوا وضلوا ضلوا, اور فباؤ بغضب ولا غضب, ایک جگہ فباؤ بغضب من اللہ, تین ہو جائے گی. تو یہود تین بار مغضوب ہوئے اور نصارا تین مرتبہ ضالین ہوئے. اعتقادی نقصان جو ہے اس کا اظہار غضب میں ہوتا ہے, اور عملی کمزوری جو ہے وہ بیراہروی میں آ جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں المغضوب العالم الى اذا ضل عن الطريق فيغضب, والعامي الى اخطا الطريق فهو الضال. نبه عليه شيخ الاسلام ابن تيميه في فوائد تفسيره دقائق,
والذين هم النصارى
وفيه عرضت لنا حكاية عجيبة.
یہ تفسیر منصوص ہے، صحابہ کی تفسیر ہے.
ابن جریر نے اس کے تمام طرق نقل کر کے کہا یہی تفسیر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس یہود و نصارہ میں حصر ہے. جو خصال فاسد یہود کے تھے، جو شخص اس کا مرتکب ہوگا وہ مغضوب ہوگا، اور جو قبائل نصارہ کے تھے جو ان کا متصف ہوگا وہ ضالین میں سے ہوگا. کیسے باشد
مولوی صاحبان ذرا غور کرے، چند سال پہلے صحت بھی تھی اور تفصیلات کے لیے اوقات بھی بہت تھے. ان ایام میں صرف 14 دن کلام سورت فاتحہ پر ہوا،
14 دن، اور کلام بھی 1:30 بجے تک اور 12:30 بجے تک، درمیان میں وقفہ ہوتا تھا. اب وقفے نہیں ہے، بس ہم اور اب صاحب ایک ہی وقفہ ہوا ہے. تو مجھے ٹیلی فون ادارے سے فون موصول ہوا کہ دارو ملک سے کسی انسٹیٹیوٹ کا لیکچرار آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یہ وقت مناسب ہے؟ میں نے کہا ٹھیک، 1:30 بجے چھٹی ہو گئی، لیکن ہماری نماز مؤخر ہوتی ہے، اس دن شاید 12:30 بجے ہو گئی. میں باہر بیٹھا ہوا تھا، فون شروع ہوا.
اس شخص نے اپنا تعارف کیا کہ میں یہودی ہوں، مشرق ہوں، اور میں نے کشاف اور بیضاوی پر تحقیقات کی ہے،
اور میں یہاں امریکہ میں ایک بڑے انسٹیٹیوٹ، ایک علمی اور ریسرچ ادارے کا پروفیسر ہوں، لیکن چونکہ میں فلسطینی ہوں، یہودی، اس لیے عربی میری مادری زبان ہے.
اچانک اور نیٹ پر جو ہے نا آپ کا درس نکل آیا جس میں آپ قرآن شریف پڑھاتے ہیں،
زبان آپ کی اردو ہے لیکن عربی محاورے اور اشعار اور واقعات اور کتابوں کے جلد اور صفحے، اس سے میں بہت محظوظ ہوا، اور میں نے آپ کا درس سورہ فاتحہ کا سن لیا اور آج مکمل ہو گیا. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.
اس کے بعد اس نے کہا کہ پہلے تو آپ کمرے میں درس دیتے تھے اور آپ کے چند شاگرد ہوتے تھے، جو آپ کہتے تھے سو کہتے تھے، اب تو آپ کا بیان جو ہے کئی ملکوں میں نشر ہو رہا ہے، اور صرف آپ اور آپ کے شاگرد نہیں ہیں، جیسا سے زیادہ دنیا اس کو سن رہی ہے.
آج آپ نے کہا کہ غیر المغضوب علیہم کا مصداق یہود ہے، اور غلط والین کا مصداق اول غیر نصارا ہے،
اور اس وقت 90% دنیا پر یہود اور نصارا کا غلبہ ہے. تو آپ اس تفسیر سے پیچھے ہٹیں گے یا ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ یہ بات تو کسی وقت جنگ تک پہنچے گی
کہ آپ اپنے حل کے اثر میں ہمیں مغدوبی میں جالین کہتے اور اس پر آپ قرآن پیش کرتے جو آپ کے عقیدے میں آسمانی کتاب. میں نے ان کو کہا کہ میں نے جب اس کی بات پوری ہوئی تو میں بھی شروع ہوا. میں نے کہا میں کسی عربی ملک میں نہیں رہا ہوں اور نہ میں نے کوئی عربی کلاس اٹینڈ کی ہے، لیکن میں مدرس ہوں، ترمذی بخاری اور تمام کتابیں پڑھا چکا ہوں، اس وجہ سے مجھے کتابی عربی بولنے میں دقت نہیں ہے، اور اظہار معافی ضمیر عربی میں کر سکتا ہے. اور آپ کے اس ہمت مردانہ کا بہت ہی گرویدہ ہوا، صرف مول اللہ کا اللہ حاضر علم مل کے بعد حیث انت غیر معلوس باللغة الاردية وما هذا تشتغل فيها من الصباح الى الظهر فيا هنيئا لك هؤلاء الساعات الميمونة المتبركة.
اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مغضوبین یہود ہیں، اور غالب نصارا ہے.
لیکن مجھے آپ سے ایک گلا ہے کہ مال علم واسع و اطلاع وافر ہے. آپ نے ما ام انت نظرت فی القرآن وما فهمت حق فهمه وما كان عليك ان تفعل. هؤلاء اليهود صاروا مغضوبين لانهم اذا انحرفوا عن موسى وطريقه. وهؤلاء النصارى ذلوا اذا ذم الطريق طريق المسيح وطريق الانجيل.
میں نے ان سے پوچھا
کہ شیخ آپ مجھے بتائیں آپ کے موجودہ مذہب میں مطیع اور منحرف مذہب اور پیغمبر ماننے والا اور ان سے منحرف ہونے والا دونوں ایک جیسے انعام یافتہ ہے؟
دوست نے مجھے کہا نہیں دونوں ایک جیسے انعام یافتہ نہیں ہیں منحرفین کے لیے. میں نے کہا دونوں سن لو, میں کچھ آیتیں پڑھتا ہوں. یہ آیات ان لوگوں کے لیے ہے جن کو قرآن مغضوب اور ضال کہتا ہے. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. اس قسم کی مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها لم يحملوها لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا. میں نے کہا یہ وہ ہے جو مظلومین ہے یا مغضوبین ہے یا ضالین ہے. اب میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہوں جو اہل حق ہے یہود و نصارا ہونے کے باوجود اپنے آسمانی وحی و پیغمبر کے ماننے والے. لیسوا سواء قرآن کہتے سب ایک جیسے نہیں. من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. فنقيم فيهن ومنهم من ان تامنه بتلقائه يؤديه اليه یا لہو علماء بنی اسرائیل.
میں نے کہا شیخ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ وساط اور دعات دونوں کا ایک نظر عنایت سے گردانتے ہیں.
میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل کا نظر اس کا تحمل کرے. یقین کرو شیخ بالکل جیسے چونک اٹھا اور اس نے کہا واللہ انی تسلمت بأنك أستاذ تفسير القرآن لا شكرا لك على النظر الواسع والاطلاع البالغ فما أفهمتني بل جعلتني داعيا للدعاة الإسلام ولقمح الباطل عنه إن شاء الله تعالى.
مجھے کہا کہ آپ نے مجھے سمجھایا نہیں ہے بلکہ آپ نے سمجھانے کے لیے مجھے دائی بنا لیا
اور آپ کو حق ہے کہ قرآن کی تفسیر پڑھا لے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظر میں وہ سب اور اطلاع میں تبحر رکھا ہے اور ایسے ہی استاد قرآن پڑھ جائے.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین.
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ.
ایاک نعبد و ایاک نستعین. الگ تحقیق یہ دعوی صورت ہے اور ما قبل وہ تمہید دعویٰ ہے اور ما بعد میں یہ تکملہ دعویٰ ہے جو چند چیزوں پر مشتمل دعا ہے. تعیید مسلک ہے, ذکر الموفقین ہے اور تذکرت المخالفین ہے. لا الہ الا اللہ. خواجہ عبداللہ احرار رحمت اللہ علیہ ایک عالم گزرے ہیں چوتھی صدی ہجری میں. ہرات میں حضرت کا مزار ہے اور ان کو 900,000 احادیث یاد ہیں.
900,000 احادیث. بخاری کو 600,000 یاد ہیں. مورسین کہتے کال یسو کو فل احادیث والاذان علی البخاری.
خواجہ عبداللہ احرار نے ایک کتاب لکھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں, اس کا نام ہے منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر کوئی مزید اپنا سینہ ٹھنڈا کرنا چاہے تو وہ اس کتاب کو دیکھے, مل رہی ہے آپ ہمارے یہاں دو تین نسخے موجود ہیں. منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ استاد محترم ابن تیمیہ اس کو دیکھ کے حیرت کرتے تھے, حیرت کا صوفی اتنا بڑا اطلاع و وسیع علم, یا حنی اللہ یا سبحان اللہ. میں نے اجازت مانگی کہ میں اس کی شرح لکھوں تو شیخ نے اجازت دے دی, تو ابن قیم نے تین جلدوں میں اس کی شرح لکھی, مدارک السالکین کی شرح منازل السائرین و تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی دوسری بڑی سورت موجودہ ترتیب میں سورت بقرہ ہے. اور اس صورت میں بہت تفصیلی احکام اور مسائل ہیں, لیکن طلبہ کی سہولت کے لیے ہم اس کو آٹھ پر تقسیم کرتے ہیں اور اس سے طالب علم کو صورت سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. صورت بقرہ کا نزول نمبر 87 ہے اور مدینہ منورہ میں پہلی صورت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی. اس سے پہلے جو 86 صورت ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. تو وہ پانچویں ہے, لیکن اول ما نزلت کاملہ تام بمکہ, وہذہ نزلت بالمدینۃ المنورہ بعد ما ہاجر النبی و اصحابہ الی مکہ من مکہ الی المدینۃ المنورہ. اس سے پہلے 86 سورتیں آ چکی تھی, وہ 87 ہے. شاید یہی مناسبت بین سورتین بھی ہے, اول ما نزلت کاملہ و اول ما نزلت بعد الہجرۃ. فاتحہ اور فاتحہ کر لے فلاں کا فاتحہ ہو رہا ہے تو وہ کیا کریں گے, وہ جو سرحان بچاتے ہیں بقرہ گائے کاٹتے ہیں. مختصر سے مختصر اور جامع وہ سورت بقرہ سورہ فاتحہ, اور مفصل مدلل قرآن کی سب سے بڑی سورت جس سے بڑی کوئی اور نہیں ہے وہ سورت بقرہ. سورت فاتحہ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک دعوی سورت ہے اور تین دعوے بتا دیے تھے. دوسرا ہم نے کہا تھا خلاصہ سورت, خلاصہ وہ ہے بیان علوم اشارہ کا. اور تیسری مناسبت وہ بیان ہو رہی ہے بین صورتیں. اور چوتھی ادلہ سب کے سب عقلی ادلہ ہے, سب کے سب دلائل عقلی ہے. ہاں اگر علام تعلوم کو نقلی بنایا غیر المردود جس طرح ہو جائے. اور صورت ممتاز ہے اوصاف الالوہیہ الاشرہ, خمسا منها ظاهرا وخمسا منها مزمرا.
الحمد لله لفظ الله رب العالمين رب الرحمن الرحيم مالك
یہ پانچ ہو گئے اسماء ظاہرہ.
اور ایاک نعبد لانک معبود و ایاک نستعین لانک المستعان
یہ مزمر ہے. اهدنا لانک هادی
انعمت لانک منعم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين لانك مذل.
تو پانچ اوصاف ظاہرہ اور پانچ اوصاف مزمرہ
یہ امتیاز سورت سور قرآن میں فاتحہ کے علاوہ کسی سورت کو حاصل نہیں ہے. بے شک آیت الکرسی میں 18 جگہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے
لیکن اوصاف عشرہ خمسا منہا ظاہرہ وخمسا منہا مزمرہ اس لیے اس عاجز اور فقیر کے خیال میں سورۃ فاتحہ کا دعویٰ ہے تعارف الالوہیہ بالاوصاف الالہیہ العشرہ. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ من فاتحہ فاتحہ کا کیا کام ہے تو آپ کہیں گے فیہا تعریف الالہ بصفات جلیلہ والجمیلہ ہم سب منہا ظاہرت اللہ رب رحمان رحیم مالک ہم سب منہا مزمر معبود مستعان
حادی منعم مدل.
مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں
اور یہ مسئلہ خالقیت بھی شروع ہو گیا ہے الحمدللہ.
سورت بقرہ میں سورت فاتحہ سے علوم کی تفصیل ہے
عجیب شان کی تفصیل.
مثلا وہاں ہے الحمدللہ لفظ اللہ اوصاف سے افعال سے قدرت سے جلوہ سے تخلیقی کارناموں سے پہچانا جاتا ہے.
وَأَمَّا قُرْهُهُ فَلَا يُدْرَى فَلَا يُدْرَى قُرْهُهُ لَا يُدْرَى الف لام میم ایسے حروف بھی ہے جن کا معنی کوئی نہیں جانتا
لفظ اللہ کو ثابت کیا.
گر کسی وسیوگ من کرسی پہ جلد بے نشان سے گور بداز
اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. دیکھو ذرا تو رب کا کام صرف روٹی سالن دینا ہے رب کا کام صرف بریانیاں کھلانی ہے قوم میں اور یہ تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے تفسیر جو ہو رہی ہے یہ قرآن کی خدمت ذالک الکتاب لا ریب فیہ سب سے بڑا احسان اللہ کا یہ ہے.
یہ سب کچھ تو اس کے تابع ہے تم تفصیل پڑھ بغیر آؤ گے گھنٹے سوٹے کھاؤ گے دوست جاؤ گے اور چلانے یہ قرآن نے آپ کو مہمان بنایا ہے یہ قرآن شریف کے مہمان آسمان و زمین میں ان کی عزت ہے اور اللہ ہمیشہ عزت اور حفاظت سے رکھے.
بھائی اس صورت میں آپ نے کہا اهدنا یہاں کہا ہدن وہ جو مانگ رہے ہو یہ ہدایت کی پونجی ہے یہی قرآن تو ہے ظاہرا باطنا علما عملا
ہدایت کا سر چشمہ ہے.
وہاں تم نے کہا نعبد و نستعین ہم عبادت و مدد فرمایا یہی متقیوں کا کام ہے
اللہ سے ڈرنے والے اسی کی عبادت کرتے ہیں تو غیر تو نہیں پوچھ سکتے اللہ سے ڈرنے والے اسی سے مانگتے ہیں.
بھائی یہ آپ نے کہا انعامتا علیہ انعام کی وجہ کیا ہے یؤمنون ایمان ہے
بغیر ایمان کے انعام نہیں ہوتا
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الذی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ایک وقت وہ تھا
ایمان, اور جب ایمان نہیں ہے
فباؤ غضبنا علی غضب وغضب در غضب لعنتی ہو گئے,
ایمان ختم ہو گئے.
ولا تکونوا اول کافر بھی,
پہلے پہلے کفر کرنے والے بن رہے ہو مت بنو.
مولوی صاحبان اسی طرح سمجھے
اور ایمان میں تفصیل فرمائی اور ساتھ ہمسائے مومنین کی چلتی.
یؤمنون یقینون الصلاۃ مما رزقناهم ينفقون,
وہی پر ایمان ما قبل و ما بعد,
آخرت و بالآخرت ہم یؤمنون. اس کو کہتے ہیں مضمون بترقی, وہاں صرف مہتدی اور منعم علیہ کا ذکر تھا. اہدنا مہتدی ہے
ہدایت والا, اور انعام تالے ہی انعام یافتہ ہے.
یہاں فرمائے پانچ مقامات ہیں ان کے,
ایمان ہے, نماز پڑھتے ہیں, انفاق کرتے ہیں, گزشتہ وہی اور موجودوں پر ایمان رکھتے ہیں, اور آخرت کو مانتے ہیں.
مولا تعالیٰ ادر رب مولا تم المفلحون.
بات سنو ذرا,
وہاں انعمت علیہم منعم علیہم کا بیان ایک آیت میں تھا, یہاں پانچ آیتوں میں ہو گیا, پانچ احساس ذکر کیے. وہاں آپ نے کہا ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما, یہاں کہا ذالک الکتاب, یہ کتاب صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم سمجھنا ہو تو اس قرآن کو سینے سے لگاؤ. وہاں دو فرقوں کی مذمت ہو گئی, ایک مغضوبین کی اور دوسری ضالین کی. یہاں دو فرقوں کی مذمت ہو گئی, ان الذین کفروا سے دو آیتوں میں کافرین کی, اور من الناس من یقول سے پورے رکوع کے اندر دس نشانیاں بیان فرمائی منافقین کی,
جن کو وہاں مغضوبین کہا تھا یا کافرین کا, جن کو وہاں ضالین کہا تھا یا منافقین کا.
رو بطرف کی مضمون بطرف.
مولوی صاحبان باتوں کو سمجھے گا.
وہاں ہم نے عرض کیا کہ دعوی صورت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, خدایا آپ ہی معبود ہے اور آپ ہی مستعان ہے. تو سورت بقرہ کے اندر دو رکوع کے بعد تیسرے رکوع میں دعوی صورت ذکر ہوا, یا اعبدوا ربکم, اے لوگو اس اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون,
اور پھر شرک کی مذمت, آفاقی ادلہ اس پر قائم فرمائی.
الذی خلق والذی انزل والذی جعل, یہ تمام ادلہ فلا تجعلوا للہ اندادا. سورت کے ابتدا میں کہا لا ریب فی, تو ہم نے عرض کیا کہ ریب دو قسم کا ہوتا ہے, کبھی متکلم کو ہوتا ہے, فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فی من رب العالمین الف لام میم سجدہ, اور کبھی کبھی ریب مخاطب کو ہوتا ہے, میں تو مطمئن ہوں آپ مطمئن نہیں ہوں, اور میں تم نہیں ہوں مطمئن, میدان میں آؤ.
وَإِنْ تُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
اس کے بعد کتاب پر ایمان لانے والے کو خوشخبری اور انعامات کا تذکرہ, اور کتاب چھوڑنے والے اور مقابلہ کرنے والے کے لیے وعید شدید اور جہنم کی تنذیر,
اور اس پر امثلہ کا قیام,
اور اس کے بعد خلق آدم کا تذکرہ کہ آدم کی تخلیق ہی خلافت کے لیے اور خلافت عبادت کے لیے.
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کا مضمون مزید روشن فرمایا.
اس میں بھی اشارہ ہے کہ عبادت خیالی چیز نہیں ہوتی, عبادت منصوص ہوتی ہے عدل اربا کے ساتھ. اس لیے اس کے لیے ایک خلیفہ کی ضرورت ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ.
خلیفہ کے اس مقام کو سمجھنے والے ملائک
انعام یافتہ ہے, انعام تعالی ہے. اور خلیفے کے اس مقام اور مرتبے سے منحرف ابلیس اس کو ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دے دیا.
اشارہ فرمایا کہ مغضوب اور ضالین کہاں سے نکلے ہیں. ابلیس نے جو نافرمانی اور سرکشی کی وہاں سے نکلے.
انعام یافتہ آدم علیہ السلام کو بھی بمقتضائے بشریت اور بمصلحت تکوین
کچھ ذرانی پیش آئی اور وہ حکمت کی الوہیت کی زمین پر ان کو بھیجنے کی اور آگے ان سے زمینی کام لینے کی اور اس پر تفصیل.
یا بنی اسرائیل اذکروا پہلے نعام مجملہ کا بیان, پھر یا بنی اسرائیل اذکروا نعام مدللہ کا بیان, پھر یا بنی اسرائیل اذکروا نعام مدللہ تاریخ کعبہ نبی افضل کی باست,
ان سب کا ذکر اس میں ہوا. یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل اقرار ربنا و باسیهم رسولا منهم یتلو علیہم آیاتک
الی آخر الآیہ. اور اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ان کے اور انبیاء بنی اسرائیل کے دین وحدانیت کی تاکید اور وصیت اور اس بات کی تاکید کہ وہ انبیاء گزرے ہیں یہ پیغمبروں کا سچا جانشین ہے.
صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ.
کچھ آزمائشیں بھی آتی ہیں جیسے تحویل کعبہ سے یقول الصفحاء من الناس, رائے خدا میں شہادتیں بھی ہوتی ہے بشر الصادقین فلا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, احکام سخت بھی ہوتے ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, دین کا بیان برحق ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب,
اور اس پر دلائل قدرت کے اور شرک کی مذمت. ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور اس کی تفصیل. لیس البر ان تولوا سے جہاد فی سبیل اللہ,
دس اوصاف ذکر کیے, پانچ اعتقادی اور پانچ عملی, اور آگے چل کر کے ملک کے اصلاح کے لیے سیاست المدنیہ کے لیے 34 احکام, طلاق, نکاح, رضاعت, قسم وغیرہ جو دیے,
اور پھر انصاف کی سبیل اللہ. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا قلہ ولا شفاعۃ للکافرون هم الظالمون,
اور اس کی تفصیل, اور آخر میں آداب اور تنظیم. سورۃ بقرہ مکمل. سورۃ فاتحہ کے اخیر میں آمین دعا ہے اور ادھر مستقل کا رب,
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملت على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
بقرة کے اندر اصولا مسائل سمانی آئی, چار مسائل اتصالا ہیں اور چار مسائل تبعاً ہیں. پہلا مسئلہ توحید خداوندی کا ہے اور اس پر کتاب اور آخرت کی تشریح اس کے ساتھ ساتھ, اور اس میں تہذیب الاخلاق بھی ہے کہ موحد کے اخلاق اچھے ہو, منافقانہ چال چلن نہ ہو. منافق کی 10 نشانیاں بیان کی گئی ہے, نمبر 10 بدماشان ہے, اور اچھے لوگوں کے صفات ذکر کی, اہل جنت کی دیے پیدا کرو, آدم کی, ملائک کی, بنی اسرائیل سے متبعین کی, ایمان والوں کی, صلاۃ و زکات کے پابندوں کی. یہ مسئلہ 100 آیتوں میں ہے. کتنے میں؟ تقریباً ہمارے آسانی میں یہ ہے کہ 100 آیات ہے. 101 آیت سے رسالت کا مسئلہ ہے.
ولما جاءهم رسول من عند الله
مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
یہ رسول کیسے اہل کتاب نہیں مانتے؟ فرمایا اہل کتاب کتاب کو نہیں مانتے.
نبذو کتاب اللہ وراء ظهورهم اپنی کتابوں سے منحرف ہے.
آپ سے کہیں گے وہ بھی تو یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں بدعتی، ان کے یہاں بھی گئے شامی ہے بخاری ترمذی ہے،
تو آپ کہیں گے کہ آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں، آپ سن لوم آ جاتے نا.
پہلا اشکال رسول پر یہ ہے کہ یہ کیسے نبی برحق ہے اور رسول آخر الزمان ہے، اہل کتاب نہیں مانتے. اللہ نے کہا نبذو کتاب اللہ وراء ظهورهم، انہوں نے اپنی کتاب کو پیچھے پٹک دیا ہے، اپنے کتاب کے اول منحرف اور بے دین ہے، تب جا اس نبی برحق کو نہیں مان رہا. نہ ماننے کی کوئی وجہ ہی نہیں. اس قسم کے منصب پر جب اشکال ہوتا ہے تو غیرتی دائی اس کے شاگرد وہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں، فوراً مکمل جواب دیتے ہیں. رسالت شروع بما دفع کے دفع اسلح تبھی وہ کہتے تھے یہ رسول کیسے، یہ تو سلیمان اور داؤد کا ذکر کرتے ہیں اور وہ تو روئے زمین کے مشہور جادوگر تھے. معاذ اللہ، وہ اللہ کے سچے رسول تھے. جادو کا تو انہوں نے رد کیا ہے، جنات اور ساحروں کو پابند کیا تھا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. کبھی کہتے تھے یہ رسول کیسے ہیں، یہ مہما الفاظ استعمال کرتے ہیں. جواب اس سے تو منع آیا ہے،
لا تقولوا راعنا، مہما الفاظ نے کہا کرو
مہما لفظ مرحوم لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا لفظ کیسے؟
یہ کسی آیت نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضور کہا، یا کسی حدیث میں آپ مجھے مشکات سے دو حدیث تک دکھا دیں. ہاں بخاری میں ایک جگہ ہے الحضور هو الحاضرون ہدایت میں بھی لکھا ہے، یعنی حضور کے معنی حاضر ناظر. تو آپ کس منہ سے بول رہے ہیں؟ آپ کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، محروم الفاظ بول رہا ہے. آپ سلولوم نہ ہیں قبر میں پہنچ جائیں گے، جو تجھے کوچی ہو جائے ان کے لیے
یہ تو شکر کرو خدا کا کہ آپ کو بتایا جاتا ہے.
شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دور آخر کے دیوبند کے اونچے مناظر خطیب زبردست پیغام رسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر انوار بیسا ہے. تو ہی کیا سنت کا سر چشمہ تھا مولوی عارف اللہ شاہ سے ان کا مناظرہ تھا لاہور میں. تو مناظرے میں دونوں طرف سے شرائط لکھتے ہیں، تو شیخ القرآن نے کہی غلطی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھا. تو عارف اللہ شاہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا غلام اللہ خان کا موضوع ہے نبی اور ولیوں کا ہر جگہ موجود نہ ہونا، وہ اس پر دلائل دیں گے جب مناظرہ شروع ہوگا، میں جواب دوں گا. میرا موضوع ہے نبیوں کا اور ولیوں کا ہر جگہ موجود ہونا، اور میں اس پر اپنے وقت پر دلائل دوں گا. صرف میں ابتدائی سوال کرتا ہوں کہ شیخ القرآن نے جو حضور کا لفظ نبی کے لیے لکھا ہے، یہ دل سے لکھا ہے یا دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہے؟ شیخ القرآن نے کہا دل سے لکھا. حضور کا معنی فیروز اللغات، نور اللغات، تاج العروج، المغرب، سارے میں سے پہلے سے تیاری کر چکے تھے، لے کے آئے تھے. ہدایت کا حاشیہ بخاری کے اندر موجود ہے، الحضور اے الحاضرات، خواتین کا جگہ ذکر ہے. تو کہا حضور کا تمہارا یہ حاضر نہ کر، پیغمبر کو حضور اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں. اب جواب تو یہ ہے کہ یہ لفظ عجما ہے اور یہ عجم میں رائج ہے، اور آپ کسی بھی حدیث میں کہ رسول اللہ کو صحابہ نے حضور کا اور بتا دے یہ جلد ہی لگا، کبھی بھی نہیں ہوا. ان کے زبان کنٹرول سے تھی، ان کے منہ مبارک تھے، ان کی تحریر و تقریر میں آداب پائے جاتے تھے، ہماری کتابوں میں بھی کہیں نہیں.
پتہ نہیں اردو زبان میں کہاں سے یہ بعض الفاظ آ گئے. اس وقت اس کا معنی تھا جناب کا,
جیسے حضرت کا معنی لکھا ہے عبد المومن نے لغات میں کہ اس کا معنی ہے جناب کے.
اور اہل حق جب یہ لفظ بولتے ہیں تو جناب کے معنی میں بولتے ہیں, محترم و مکرم کے معنی میں بولتے ہیں, تجرید ہو جائے گی.
لیکن اگلے کو تو فائدہ پہنچا نا,
اس گفتگو میں اہل حق کو تکلیف پیش آئی. مجھے یاد ہے ساری
سب کچھ مجھے پتا ہے.
تو ایک گفتگو کا حال معلوم, شیخ القرآن سنبھل نہیں رہے تھے اس میں.
اب ایک طرح سے 200 دلائل پیش ہو رہے حوالے, ایک طرح سے ایک بھی نہیں, ایک بھی یاد نہیں تھا ان کو کہ بھائی حضور کا معنی جناب کے ہیں. عبد المومن نے ایک کتاب لکھی ہے لغات, لغات القرآن, اس میں اس کی وضاحت کی کہ یہاں یہ مراد نہیں, مگر معنی تو وہی ہے نا, اصلی معنی. کوئی مجازی نہ تسلیم کرے تو آپ کو حقیقت مجبوراً ماننی پڑے گی. تو یہ بھی ایک اشکال تھا ان کا. اور ایک اشکال ان کا یہ تھا کہ آج کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو, اگلے دن کہتے بیت المقدس ختم ہو گیا پھر کعبے کی طرف ہو جاؤ, کبھی ادھر کبھی ادھر. جواب, میں اللہ کے حکم کا منقاد ہوں. مان انسخ من آیت او ننسها نات بخیر منها او نسلها. پھر جواب, ایک اور اشکال, وہ نماز ہو گئی ہے جو بیت المقدس کی طرف ہوئی, اگر وہ ہوگی تو یہ بھی ہوگی, وہ بھی ہوگی, کیا فرق پڑے گا؟ وللہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجه اللہ. اشکالات رسالت پر. ایک اور اشکال, یہ رسول کیسے ہیں؟ مکہ سے نکالے گئے, حرم شریف سے نکالے گئے. جواب, ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. وہ اہل مکہ مشرکین کا ظلم عظیم ہے, انقریب اللہ پاک خطا کر کے مت نبی کو عطا کرے گا. اور آج جب قرآن بیان ہو رہا ہے, چار دانگ عالم میں حرمین الشریفین زادہم اللہ حفظا وسلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما بالحج والعمرۃ والزیارہ مع الذین نحبہم ومع الذین یحبوننا بخیر التوفیق الرشید. اللہ تعالیٰ حرمین شریفین میں, کعبہ شریف اور مسجد نبوی میں الحمدللہ الحمدللہ اہل السنہ والجماعت کے مسلح بچے ہوئے, دوسرے کسی غیر کا کوئی نام و نشان نہیں ہوا, چور چکوروں کی طرح بھاگتے آواز. یہ اہل حق کے اہل حق ہونے کی دلیل ہے تو کعبہ شریف اور مسجد نبوی ان کے پاس. اللہ, بھائی آپ کیسے پیغمبر ہیں اور آپ کی امت بہترین امت تو بنی اسرائیل ہے, اور وہ نہیں مانتے. جواب یہ, جب انبیاء کے تابع دار تھے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی, آپ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جواب, اب میں ابراہیم کا سچا متبی ہوں, میرے بارے میں دعائیں ہوئی, ربنا وباسیہم رسول ابن یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. ابراہیم علیہ السلام کا راہ راست چھوڑنا کوئی آسان نہیں. ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من فتح نفسہ. ایک اور اشکال, بلستان دیا اور اس دین میں فرق جھوٹ. ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تمام انبیاء نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. تم تھے کیا جب یعقوب علیہ السلام مرنے لگے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون. ان کے کیا حوالے دیتے ہیں؟ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت و لکم ما کسبتم. اپنے اعمال سامنے لاؤ. وما كان وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اخير تک کہ یہ پیغمبر تمام انبیاء اور مرسلین کا مؤید ہے, تمام انبیاء اور مرسلین کے پیغام کا جامع ہے. تمام انبیاء اور مرسلین نے اس رسول اور اس کے دین کے بارے میں تاکیدات فرمائی اور کعبے کی امامت ان کے لیے مانگی, اور نبی آخر زمان یہی ہے. اور تحویل قبلہ پر تفصیلی کلام, اس کے فوائد و برکات.
یہ کیسے پیغمبر ہے لوگوں کو میدان میں لا کر کٹوا دیتا ہے کہ شہداء ہے؟
جواب: لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات،
رائے راہ میں مارے جانے والے مرے نہیں،
بل احیاء ولكن لا تشعرون.
اس کی تفسیر یہ کیسے پیغمبر ہے؟ صفا و مروہ تو بنو قبیب کے بت ہے.
جواب: ان صفا و مروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں.
بت تو بت پرستے تم نے رکھے تھے، وہ تو ہٹا دیے گئے، تم نے یہی بت تو کعبے کے اندر بھی رکھے تھے.
اور اس کی تفسیر: لا الہ الا اللہ.
تقریباً 7 سوالات مفصل ہے رسالت پر، اور 1500 بھاگ مجمل ہے، اور سب کے اجوبے موجود. ہر دائی پر اعتراضات ہوں گے، جو شخص دین آگے بڑھائے گا اس پہ اعتراضات آئیں گے. صاحب
آپ کو بھی کہا جائے گا، آپ کے استاد جن سے آپ تفسیر پڑھتے ہیں وتروں کے بعد نفلیں نہیں مانتے، آپ کہیں گے اس لیے کہ نبی کا حکم ہے کہ وتر رات کی آخری نماز، اس مرفوع حدیث سے صحیح، اور وتروں کے بعد نفل کسی سے روایت میں ثابت نہیں. آپ کو کہیں گے شوال کے 6 روزے نہیں مانتے، آپ کہیں گے مالک نے کہا تھا کہ علماء کی شان نہیں ہے کہ وہ بدعت کے خطرے دے، عالم لوگ بدعتوں سے روکے، اور ان میں سے شوال کے 6 روزے. معطا مالک صفحہ 256، تحتاوی البراکی، یہ جو خطرے دیتے ہیں شوال کے 6 روزوں کے، فرمائے یہ مذہب بعض متاثرین کا ہے، کل متقدمین احناف اور مت پر متفق رہے. تحتاوی الجہ لا البراکی 470 سوا.
آپ کو کہا جائے گا یہ درویش شریف سے دعا نہیں مانتے، جواب: حدیث میں منع آیا ہے اذا دعوتم فاحمدوا ربکم ثم صلوا علی نبیکم. چونکہ یہ دعا جو درویش سے شروع ہوتی ہے، یا کوئی بھی عمل، کسی بھی عمل کے بارے میں یہ کہنا کہ اول آخر غلط، در غلط، غلط در غلط، اول کبھی بھی درود اسلام میں نہیں آیا، درود ہمیشہ دوسرے کے اندر کرو. جتنے ایسے وظائف ہیں ان کو قلم سے کاٹو اور لکھ دو کہ اول بسم اللہ، اول الحمدللہ، اس کے بعد ضرور میری ضمانت سے رکھو، انشاءاللہ موجود ہے اسلام میں، آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی دعا کسی حدیث و سنت کے اندر، فکر کے اندر ضرور سے مخطط. یہ لوگ صلاۃ السلام نہیں پڑھتے، آپ کہیں گے یہ نہ نبی نے کہا ہے اور نہ سنا ہے، نہ صحابہ نے پڑھا ہے اور نہ سنا ہے، نہ ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے پڑھا ہے اور نہ لکھا ہے، تو یہ عبادت کیسے ہوگی؟ 600 سال بعد کی غلط چیز ہے. آپ کو کہیں گے نور الرضا فصل سے زیارت النبی میں ہے، آپ کہیں گے وہ 11 سے ہجری کا مولوی ہے، ان کتابوں میں دیکھ کے ہدایہ میں دکھا دے آپ، چلو ہدایہ اور ہدایہ سے پہلے کوئی ماں کا بیٹا دکھا دے. یاد رکھنا منتحی کتاب فکر کی ہدایہ ہے.
اللہ اکبر.
یہ جو حی علی الصلاح پر قیام ہے، یہ بھی شرع قیام ہے، ہدایہ میں نہیں. بعض کتابوں میں کمزور مسائل آ گئے. عالم کا کام لکیر کا فقیر ہونا نہیں ہے، اس کا کام نقد اور ابرام ہے، یہ دیکھنے کہ کون سا مسئلہ موافق ہے حدیث و سننا ہے.
نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، الٹے ہاتھ سے گنتی شروع کر دیتے.
حدیث شریف میں تو صرف اتنا ہے کہ آپ پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ والرحمن الرحیم، اللہم اذہب عن الہم والحزن ویمسح جبہتہ. جو انہیں کے سر پہ ہاتھ رکھے، شیطان آ گیا، شیطان نے تیرا بیٹا موجود ہے، شیطان میں نے آپ کے لیے نماز پڑھی ہے. بخاری شریف میں ابن مسعود کہتے ہیں کہ سنت کے خلاف کام کرے اور دین سمجھے، فقط جعل حزنا للشیطان فی صلاته، اس نے اپنی نماز میں شیطان کا حصہ ڈالا. اور وہ عمل جو میں بتا رہا ہوں کہ صرف یہ پڑھنا ہے اور پیشانی کو چھونا ہے، وہ عمل الیوم واللیل ابن سنی کی صفحہ 131، اور کتابوں بھی ہو.
وہ دونوں ہاتھ سے تسبیحات بھی نہیں گننے دیتے، اس لیے کہ تسبیحات کی گنتی صرف دائیں ہاتھ سے ہے. ابو داؤد جلد اول صفحہ 210، مرقات شرح مشکات جلد 2 صفحہ 363، تحتاوی علی المراقی صفحہ 172، تکملہ مجمع بحار الانوار جلد 5 صفحہ 489، الادب المفرد للبخاری محصل صفحہ 922. اتنی کتابوں میں لکھا ہے اور پھر بھی آپ کو تردد دے تو اللہ آپ کو اطمینان نصیب کر، پھر کیا کر سکتے ہیں. میں تو کتابوں کا، دین کی کتابوں کا پابند ہوں الحمدللہ. ایک مسئلے میں مجھے اشکال ہے خود، لیکن جب تک علماء وقت اطمینان نظر آ جائے اور وہ بھی خوش نہ ہو اس وقت تک میں اس کو ظاہر نہیں کرتا. اور وہ تراویح کا مسئلہ ہے، وہ اس طرح کہ جب یہاں جماعت ہو رہی ہے نا تو مثلاً کمروں میں بھی طلبا جو حافظ صاحبان ہیں اور وہ پڑھتے ہیں، تو مجھے حضرت عمر کے فیصلے سے نظر آیا ہے کہ آپ نے جب مسجد نبوی میں جماعت ہوتی تھی تو مدینہ منورہ کے گھروں میں بھی جماعتیں بند کر دی تھی کہ نہیں ہوگی بعد میں کرو، ایک وقت ایک جماعت ہوگا، محراب والی جماعت ہوگی. لیکن اور علماء دین سے گفتگو چل رہی ہے، اپنے دلائل پیش کروں گا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وہ ہمارے بڑے ہیں ان کو راضی کرنا. کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں بڑے چھوٹے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے یہ قمیص کی بٹن تک کی یمین علی الیسار ہونا چاہیے. اب یہ انسانیت کا طریقہ ہے، ایسے کیوں کیا جائے؟ اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ بائیں کو دائیں بھی چڑھا رہے ہیں؟ آپ کی قمیص، آپ کی شیروانی، کوٹ، صدری، واسکٹ، ابا، قبا، جبا سب مسلمان ہونے چاہیے تیرے جیسے. آپ مسلمان ہیں تو جب بھی نماز پڑھتے ہیں دائیں بائیں پر، کوئی ایک نماز بھی آپ بائیں دائیں پہ نہیں باندھ رہے. تو شکر کرو کہ مرنے سے پہلے پہلے آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا. اللہ کا احسان ماننا چاہیے. اللہ اکبر و کبیرا. کچھ مسائل متفق ہے، جیسے جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور دہر پڑھنا، حضرات اس میں نرمی کرتے ہیں سستی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تفسیر ہے، بڑی نماز ہو جائے گی، یقین کرو اس میں بھی غلط بیانی کر رہا ہے. بخاری شریف میں ہے، ضرورت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہوتی تھی فجر کی 100 آیات اور 40 آیات اور 60 آیات اس طرح آیا ہے. تو علماء دین کہتے ہیں ایک نماز آپ نے ایسی پڑھی کہ پہلی رکعت میں 100 آیات، دوسری میں 60، ایک نماز آپ نے ایسی پڑھی جس میں پہلی میں 60، دوسری میں 40، اور ایک نماز آپ نے فجر کی ایسی پڑھائی جس میں دونوں کے اندر 60. یہ تیسرا درجہ ہے، الف لام میم سجدہ اور دہر دونوں 61 آیتیں، 60 اور 61. تو یہ جو جمعے کی فجر کی قرآت ہے یہ پیغمبرانہ اقل قرآت ہے. میں نے آداب الحدود کے مقدمے میں لکھا ہے، آداب الحدود غائب ہے، ختم ہے، ہمایوں کو فکر کرنا چاہیے کہ آداب الحدود کہاں چلا گیا. کیا کتاب کا نام ہے؟ ہندوستان سے کتاب شائع ہوئی تھی، اس پر میں نے مقدمہ لکھا، کچھ چیزیں اس کی صحیح کی، خود شائع کیا، اس پر یہ مسئلہ مفصل میں نے لکھا ہے. وہاں یہ واقعہ بھی نکل گیا کہ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد صاحب مدنی مولانا اشرف علی صاحب کے خانقاہ میں گئے، خانہ بون، حضرت عقیب الامت نے ان کو کہا کہ فجر آپ پڑھا لیں، جمعے کی فجر تھی. مولانا حسین احمد صاحب نے کہا میرا معمول ہے کہ سجدہ و دہر پڑھتا ہوں. مولانا اشرف علی نے کہا آپ پڑھیں. مولانا حسین احمد صاحب نے پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری میں دہر پڑھی. سجدے کا وقت آیا تو سجدے میں چلا گیا، تو لوگ تو ایسے ہی بے ڈھنگے ہوتے، کوئی گھر چلا گیا، کوئی کہیں اور چلا گیا. نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ نماز آگے پیچھے ہو گئی، حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے کہا کہ یہ ساری نمازیں صحیح ہے،
اور آج تک جو ہمارے ہاں اس سنت کا اہتمام نہیں ہوا، اللہ آئندہ کے لیے ہمیں بھی اہتمام نصیب فرمائے. مولانا کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سنت ضروری ہے.
بس قرآن لکھا ہے کہ کبھی چھوڑنا چاہیے، یہ غلط فہمی ہے. موجم الصغیر طبرانی جلد اول صفحہ 181، وکان یدیم ذالک، حضرت یہ قرات ہمیشہ فرماتے تھے، ناغہ نہیں کیا ہے. اس لیے نسب الرائے جلد 2 صفحہ 4 صفحہ 6 4 جلد والا نسب الرائے، نسب الرائے جلد 2 صفحہ 6 فرماتے ہیں، جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور دہر پڑھنا بھی سنت اور ہمیشہ بھی کرنا بھی سنت. ففیہ سنتان، 2 سنت. تو جنہوں نے دوام منع کیا، ما بلغوا ھذا الحدیث، ان تک یہ حدیث پہنچی نہیں، وہ معذور ہے. اگر جنازہ ممکن ہوا تو تقسیم بما صلاۃ علی المیت قبل ساعت الجمعہ ہو جائے تو جمعہ تک روکنا کہ نمازی بڑھ جائے، یہ نہ جائے. فتاوی شام، تحتاوی، مراکی، ہندیا، قاضی، تاتاریا، سب میں درج ہے. فتاوی شام میں ویکرہ احباسہا الی بعد صلاۃ الجمعہ لیکثر علیہا المصلون، اس لیے روکنا کہ نماز کے بعد لوگ زیادہ ہوں گے. فقہا کہتے ہیں یہی علت کافی ہے جمعہ کو تباہ کرنے کے لیے. جمعہ سے پہلے جب جنازہ پڑھا جائے گا اور رکھا جائے گا، جمعہ کا لمحہ اس کو قبر میں آئے گا، ترمذی شریف میں قیامت تک عذاب اٹھے گا. لیکن جمعہ کے بعد زیادہ نمازیوں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے کہ عذاب اٹھے گا. آج بات یہ کہ میں تقسیم نہیں ہو سکتی، انتقال دیر سے ہوا، یا یہ تم قبر تیار نہیں ہوئی، یا ہمارے لیے ممکن. وہ آزار اپنی جگہ آزار مستقل باب ہے کہتے اور حدیث کا، بغیر کسی وجہ کے اس لیے روک رکھنا صبح 9 اور 10 بجے کے قریب جمعے کے دن جنازے سنت ہے، تاکہ لوگ جمعہ مردے کو جنازہ پڑھ کر قبرستان میں رکھ کر واپس اپنی اپنی مسجد میں جمعہ پڑھ لے. یہ مردہ اگر ایمان کے ساتھ گیا ہو، جتنے بھی گناہگار ہو، الی یوم القیامہ حسب الحدیث بخشا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور جس کو جمعہ تک روکا گیا وہ قیامت کے دن اپنے رشتہ داروں کا دو ایمان پکڑے گا کہ ظالم ہو یا مفسد ہو، بے انصاف ہو، تم نے مجھ سے جمعے کا قیمتی لمحہ قضا و برباد کر. یہ مسائل اللہ سن ہے، بورڈوں کے حوالوں کے ساتھ درج کرایا ہوں، مالی بکا لکھو اس تاکہ مولیوں کی آنکھ کھل جائے. تو رسالت کا بیان 101 آیت سے، اور اس پر اشکالات اور ان کے جوابات، جو اشکال اس قابل ہو کہ اس کا جواب دے دیا جائے، اہل عقل اہل نظر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. 100 آیات کے اندر مسئلہ توحید کا تھا اور ساتھ ساتھ تہذیب الاخلاق، اور 76 آیات میں 101 سے، یعنی 176 تک رسالت کا مسئلہ تفصیل سے بما اشکالات اور جوابات کیا، بما اسئلہ اور اجوبت. آیت نمبر 170، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. یہ دیکھو، یہ 5 صفات اعتقادی ہے مجاہد کے، اللہ پر ایمان، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر، اور 5 اوصاف عملی ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ تو ہو گیا انفاق. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، 2 وَآتَ الزَّكَاةَ، 3 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، 4 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، 5 پانچ معتقدات اور پانچ عملیات مجاہد کے ہو تو یہ جہاد حدود شرع کے اندر کرے گا اور یہ کبھی بھی فساد نہیں کرے گا، ہمیشہ لوگوں کی عزت اور آبرو کا محافظ رہے گا. دیکھو غور کرو ذرا، سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع سے منافقین کی دس نشانیاں ہم نے عرض کی دی اور یہاں سے مجاہد کے دس اوصاف گزر گئے، پانچ اعتقادی اور پانچ عملی. تب جا کے کہا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، چونکہ وہ تو تھے یکذبون، کذابین منافق، جھوٹے. تو منافق کی دس نشانیاں دس ایمانی اور دینی اوصاف کے ساتھ مسترد کر دیے اور اس کو ہم کہتے ہیں مجاہد سپاہی فوجی، ان کی ٹرین، ان کی تدریب، ان کی مشق. پہلے آدمی بناؤ تب جا کے آگے بڑھاؤ ہو سکتا، وہ بنے ہی نہیں ہوگا حالات دیکھ کے گھبرا جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا. اب دیکھو مختلف حالات دنیا پہ آتے ہیں اور جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح العباد والبلاد، شہروں میں امن قائم کرنا، لوگوں کو امن، حفاظت اور سکون پہنچانا. اس کے لیے چار قاعدے ذکر فرماتے ہیں. پہلا قاعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، قتلى جمع قتیل، بمعنی مقتول. مقتولوں کا بدلہ لینا ہوگا. الحر بالحر الآخر لا، بڑے سے بڑے آدمی کو بھی یہ معاف نہیں ہوگا. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، یہ ہو گئی جان کی حفاظت کا ذریعہ. پاکستان میں زرداری حکومت سے پھانسی روکی گئی ہے مغرب کو خوش کرنے کے لیے. 46,000 مجرمین پھانسی گھاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے انتظار میں ہے کہ ہم نکلیں گے. چیف جسٹس، صدر، وزیر اعظم اور بڑی ایجنسیوں کا فرض ہے کہ سب سے پہلے سزائے موت کا نفاذ کریں. سزائے موت نہیں ہے، ہر جرائم پیشہ کو پتہ ہے کیا کر سکتے، میری جماعت والے چھوڑا لیں گے. میں نے اس دن مولانا کو بھی یہاں آمد پر کہا، میں نے کہا آپ اس پر آواز نہیں اٹھاتے. کبھی کہا کہ جی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ گوان ہے، میں گویں زرداری کو چھوڑ، آپ خود جو ہے ایماندار اور عملدار ہیں. آپ اور ہم گفتگو کرتے ہیں اور ہمارا کہنا ہے کہ سزائے موت جاری ہونا چاہیے، ورنہ فساد اور دہشت و شد دن بدن بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. تو پہلا قاعدہ القصاص فی القتلى، سزائے موت دے تک جان محفوظ ہو جائے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیہ، تقسیم المال بالقاعدۃ الشرعیہ، اس کا عنوان ہے تقسیم المال بالقاعدۃ الشرعیہ. دیکھیں جان کے تحفظ کے بعد مال کا تحفظ، جان کے تحفظ کے بعد مال کا تحفظ، جان و مال دونوں محفوظ ہیں اور ہر شخص قاعدۃ شریعہ کا پابند ہوگا، اس کے بغیر کوئی کسی کا مال نہیں لے سکے گا. بعض ماں باپ ہوتے ہیں نا بیٹے سے کھینچتے کہ بس ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں. مولانا اشرف علی نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے تعدیل حقوق الوالدین، کہ والدین کے حقوق و آداب میں بھی انصاف کرنا پڑے گا. اور لکھا ہے کہ جو باپ اور ماں بغیر ضرورت کے اولاد سے کھینچ گئے وہ مقروض ہوں گے، واپس کرنا پڑے گا. انت و مال کے لیے بھی کا صحیح مطلب ہرگز نہیں، جو وہ غلط کہہ رہا ہے. دیکھیے بوادر اور نوادر کے اندر حضرت کا تفصیلی مقالہ تعدیل حقوق الوالدین، بوادر اور نوادر کا حصہ آب ظرف لکھنے کا مقالہ ہے. دو قاعدے ہو گئے، جان کے تحفظ کے لیے قصاص نافذ ہو اور مال کے تحفظ کے لیے قاعدے شریعت سے تقسیم ہو. تو اب افسران خود مضبوط رہے، وزراء ایماندار رہے، حکمران غیرتی رہے تو
بعد ایک سیام روزہ فرض ہو گیا.
صبح صادق سے مغرب تک خبردار کچھ کھایا پیا یا کوئی غلط ہاتھ لگایا تو تحمل المشقہ مشقت سیکھ کر. اور میں پھر آئس کریم کے لیے بھی پورے جو ہے محل خالی کرو گے اور کرکٹ کھیلنے کے لیے بھی کشمیر کا سودا کرو گے.
مضبوط ہم یہ کمزور
تو تحمل المشقت کے لیے روزہ فرض فرمایا گیا. اور پھر یہ کہ کوئی شخص غلط کام نہ کر سکے اور نہ کرا سکے تو فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام.
رشوت ستانی کو ناجائز فرما دیا, رشوت خوری کو حرام ناجائز کرا دیا.
یہ چار قاعدے ہیں اصلاح العباد والبلاد کے لیے. پاکستان کے چار چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں, خدا کی قسم یہ چار قانون سرکاری سطح پر نافذ کر لو آج سے پاکستان میں ہر طرح امن قائم ہو جائے. دہشت گردوں کو پتا ہو کہ ہم جب پکڑے جائیں گے تو سوائے موت کے کوئی سزا نہیں ہے, وہ کبھی بھی کسی کو ماریں گے نہیں. رواکاروں کو ڈکیتوں کو پتہ چلے کہ ہم سے مال اور حال سارا چینے جائے گا, ہمارے ہاتھ کاٹے جائیں گے, جان کے ساتھ مال محفوظ ہو جائے گا. اور پورے ملک میں ترہم و ترہاب سے کراچی منوڑے تک ایک جیسے رمضان کا روزہ ہو. خبردار کہ کوئی شخص روزے کے خلاف کرے, دیکھو کیا سران میں غیرت آتی یا نہیں. مجال ہے کہ یہ پھر ڈھیلے ہو جائے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی یہاں کراچی کے ایک عدالت میں پیش ہوئے تھے انگریز دور میں. انگریز جج نے کہا آپ کا نام حسین احمد ہے؟ کہا ہاں میرا نام حسین احمد ہے. آپ دیوبند میں پڑھاتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں دیوبند کا استاد ہوں. آپ نے کیا کہا ہے کہ انگریز گورنمنٹ میں بڑھتی حرام ہے, ناجائز ہے اور اس کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے, ہم دکھا سکیں گے آپ کو. آپ نے کہا ریکارڈ تب دکھاتے ہیں جبکہ کوئی منکر ہو. میں نے کہا ہے, کہتا ہوں, کہتا رہوں گا. کہا ہے, کہتا ہوں, کہتا رہوں گا. عدالت میں جج نے کہا اس کی سزا معلوم ہے؟ آپ نے کہا یہ سر کو دیکھ رہے ہیں, یہ سارے چار دس کا لٹا میں دیوبند سے روانہ ہوتے وقت کفن ساتھ لایا.
وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی, وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی, حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی.
یہ چار قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ قصاص فی القتلا, دوسرا قاعدہ مال کی تقسیم قاعدے شریعے سے, تیسرا قاعدہ رمضان کے روزے فرض ہے تاکہ لوگوں میں تحمل مشقت ہو اور اپنے منازل اور مقاصد سے پیچھے نہ بھاگے, اور چوتھا یہ کہ کوئی شخص ناجائز نہ کرے یہاں تک کہ رشوت پر پابندی لگائی اور عجیب مثال دی. وہ تدلو بھی الحکام بچی جو بھی تھا دل, وہ کہتے ہیں ڈول کو بوکے دوائی. تو ڈول کا کام کیا ہے؟ کنویں سے پانی باہر نکالنا. تو افسران سے کام لینا اور وہ تنگو بھی ہے وہ کام ڈول میں پانی ڈال کے کنویں میں ڈال رہے ہو بجائے ان سے کام لینے کہ ان کو رشوت دے رہے ہو. یہ ایسا ہے جیسے کنویں کے لیے باہر سے پانی آتا ہو. جب کنویں کا پانی باہر جاتا ہو کنواں آباد رہتا ہے, اور جب باہر کا پانی کنویں میں گرنے لگے تو کنواں تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یہ تشبیہ ہے جو قرآن پاک تجربہ جو ہے حاکموں کو کنویں کے لیے اور رشوت کو کہا جیسے ڈول کے اندر پانی واپس ڈالے اسی کو چھپا کر کے دیتے ہیں. اسے چھپا کر ایک سرکاری افسر تھا اور جیسا میں تو بالکل ہے کوئی چیز نہیں لیتا, کوئی آم خربوزہ تربوز یہ وہ
تو اس کا سجود بھی دیتا ہے. ہاں ہاں
یہ نہیں لیتا ہے گڈیاں پوری لیتا ہے, پوری پوری گڈیاں لیتا ہے. عام امرود خربوزے کی کیا ضرورت ہے؟ اس انسان کا اس کا سیکرٹری کہتا ہے بھائی وہ دیر رات سجود نہ جائے سکھا وہ خالا نہ شرمائی کیسے شیو تو کوئی تو ڈالر ہی ہو گئی شیخون ہوتا نہ لگ تو تجلو بیا ال الحق کا خدا جران روک کر رشت کر بھائی مانا
اس کو ہم کہتے ہیں تدبیر المنزل, گھر آباد کرنے کا طریقہ. گھر ملک چاروں صوبے ان کی حفاظت, ان میں قیام امن سلام فلاح کی کاوش ہے. چار قوانین ارشاد فرمائے کہ اس کو مضبوطی سے نافذ کرو. اب سیاست المدنیہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ 36 احکام نافذ کر دیے. آگے 36 احکام ہیں.
اللہ اکبر. 36 احکام طلاق اور نکاح ساری کائنات جمع ہے اس میں. یہ 36 مضبوط مسائل ہیں, ان کے کچھ اس طرح ہے. انفاق فی سبیل اللہ, مال وقت وقت پر خرچ کرو تو امن رہے گا. آیت نمبر 215. قتال فی سبیل اللہ, جہاد کی ضرورت ہو تو مفتی اعظم اور امیر المومن کی جائے سے جہاد ضروری ہوگا. آیت نمبر 216. اصل حرم کا احترام ضروری ہے. آیت نمبر 217. شراب اور جوا حرام ہے. آیت نمبر 219. یتیموں کی اصلاح کا کام کرو. آیت نمبر 220. بے دین لوگوں سے نکاح نہ کرو. آیت نمبر 221. ناپاک دنوں میں بیوی سے نہ ملو. آیت نمبر 222. ملنے کا مقصد افزائش تناسل مقصد الوجی. آیت نمبر 223. شاعر اللہ کی تعظیم ضروری ہے. آیت نمبر 224. اول تو قسم کھاؤ نہیں, جب کھاؤ تو پھر پورا کرو ورنہ کفارہ دو. آیت نمبر 226. طلاق کے مسائل آیت نمبر 228. رضاعت کے مسائل آیت نمبر 233. متوفی عنہ زوجہا کی عزت کا مسئلہ آیت نمبر 234. خطبے کا مسئلہ, کس عورت کو نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں کس کو نہیں, آیت نمبر 235. غیر مذکور بہا اور مذکور بہا کے طلاق کا کیا فرق ہے, آیت نمبر 236. نماز کی پابندی بہت ضروری ہے, آیت نمبر 238. وصیت کے احکام آیت نمبر 240. متعلق کے مسائل آیت نمبر 241. اس طرح کے 36 کے قریب احکام ہیں. جب یہ نافذ العمل ہو جائیں گے تو لوگوں کو سہولت ہو جائے گی.
کہتے ہیں کہ سورت کا دعویٰ ہے بقرہ کا, العبادت المخلصہ للہ وحدہ, اللہ تعالی کی خالص عبادت کرو. العبادت المخلصہ اور التوحید ایک ہی چیز ہے. اس سورت میں چار مہمات کے ساتھ بیان ہوا ہے. پہلی جگہ ہے یا الناس اعبدوا ربکم, صحابہ کی تفسیر او بدو کی ہے وحدہ ربکم. سب سے پہلے جو میں اللہ مالوسی سے ناراض ہوا تھا اس جگہ, تو اس نے یہاں 6-7 صفحے لکھے لیکن صحابہ کی تفسیر رہ گئی. قرآن کریم میں جہاں عبادت کا لفظ ہے صحابہ کہتے ہیں واحد, توحید مراد. مثلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, بخاری کے ساتھ تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں ليوحدون, توحید مراد. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, تفسیر ابن کثیر میں پہلے احسان سے مراد توحید ہے, دوسرے احسان سے مراد جنت ہے. ہر جزاء التوحید الا الجنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین صاحب غرغشتوی رحمت اللہ نے دیگر مولانا ان کی خدمت میں بہت زیادہ جاتے تھے
اور بہت فائدہ اٹھایا. مولانا نصیر الدین پر کتاب بھی ان کی آ گئی.
تو انہوں نے مولانا نصیر الدین سے پوچھا کہ یار آپ کی بخشش کا کیا حال ہے, کوئی کرن کوئی چمک کوئی نظر آئی ہے؟
تو اکثر تو حضرت مولانا نصیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ العزیز صاحب تال لیتے تھے, کہتے چھوڑو یہ آخرت کی باتیں, اللہ جانے امید انجام بخیر ہوگا.
ایک دن موڈ بیٹھے تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سارے لوگ پریشان ہیں اپنی اپنی مغفرت کے لیے اور میں بھی بہت گھبرایا ہوا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کے حضور مجھے پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ نصیر الدین تم نے جو میری توحید پر کتاب لکھی ہے اس وجہ سے میں نے تمہاری مغفرت کی. مولانا فرماتے تھے کہ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو خوش تو بہت تھا لیکن میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے توحید پر. فرمایا کہ جب ذہن پر بہت دباؤ ڈالا تو طالب علمی کے زمانے میں جب حضرت مولانا حسین علی صاحب سے ترجمہ و تفسیر پڑھ رہا تھا تو میں نے خیال کیا تھا کہ کچھ آیات توحید کی, کچھ احادیث توحید کی, کچھ واقعات توحید کے نقل کر کے کتابی شکل میں شائع کرتا ہوں, اور میرے پاس اس کی ایک کاپی نکل آئی. کاپی ابھی مرتب بھی نہیں ہوئی, شائع بھی نہیں ہوئی, مخطوطات و محفوظات میں ہے اور بارگاہ الہی میں مغفرت اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو توحید کتنی پیاری ہے, سبحان اللہ. توحید اللہ تعالیٰ کی بہت ضروری ہے. امام بخاری نے بخاری شریف کے اخیر میں کتاب التوحید قائم کیا ہے, تقریباً تمام محدثین کی یہاں کتاب التوحید. شیخ الاسلام ابن عبدالوہاب نجدی کی کتاب التوحید ہے, اس کے ساتھ بھی تقویت الایمان جیسے مزاحمت ہوئی ہے لیکن عبد المجید نے اس کی شرح لکھی ہے, فتح المجید فی شرح کتاب التوحید, بہت اعلیٰ شرح ہے, بڑا معتدل خبیر اور بصیر عالم ہے. آج کل حرمین شریفین میں اس فتح المجید کا درس دکتور صالح امید دیتے ہیں. میں نے کہا تو جب اس کتاب التوحید ابن عبد الوہاب کا اللہ بل فتح المجید عبد المجید بشرح کتاب التوحید, شیخ بھی خوب سمجھدار ہے, سمجھ گئے. محمد ابن عبد الوہاب النجدی کوئی شک نہیں مصلح تھا, محسن تھا, لیکن قلیل العلم تھا. امام الاثر, محدث کبیر, فقیہ علی الاطلاق, آیت من آیات اللہ. حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب لکھتے ہیں فیض الباری جلد اول صفحہ 170-171, اما محمد ابن عبد الوہاب النجدی فکان رجلا بلیدا قلیل العلم يتسارع الى تکفیر المؤمنین ولا ينبغي ان يفتحب هذا الوادی الا من كان مبتنا عارفا بوجوه الكفر واسبابه. علماء کا کام کی عبارت ہے وہ سمجھ رہے ہیں, حوالہ بھی نوٹ ہو گیا. ایک طرف تماشا سمجھو, یہ سامنے ندی پار بدتیوں کا ایک بدت واڑا ہے, اس میں ان کا ایک پنڈ خان بیٹھا ہوا ہے, غلام رسول سیدی نام ہے اس کا. اس نے یہ وکال رجلن بلیدن, اس بلید کا معنی اردو میں کیا ہے بلید کا, یہ شیخ العزیز سے ان عربی میں اتنا ماہر ہے, حالانکہ بلید بلادت سے بلید کو تو نجس کہتے ہیں. مولانا انور شاہ نے ان کو اپنی کتاب میں بلید لکھا ہے, بلید نہیں لکھا ہے بلید لکھا ہے بلیدہ. یہ بہترین فیصلہ ہے کہ وہ نیک صالح ہے لیکن ان سے تحریک میں کچھ زیادتی ہو گئی تھی, اور شاہ سے کہتے ہیں کہ وہ جو کفر اور اسباب الکفر میں پورے ماہر نہیں تھے, ویسے بھی حنبلی سچی علماء ہوتے ہیں،
بہت زیادہ تیرے فروغ نہیں ہوتے.
یہ فیض الباری ایک وزیر کے شیخ ابن عبد الوہاب نجدی کے پڑپوتے تھے، عبد الواسع نام تھا اس کا، وزیر تعلیم تھے وہ. اور فیض الباری مکہ میں چپ گئی اور تقسیم ہو گئے.
تو یہ جو ٹانگیں کھلی رکھتے ہیں نا اور ہاتھ عورتوں کی طرح سینے پہ باندھتے ہیں، ایتا پچیر مینڈک خور، انہوں نے وزیر صاحب کو شکایت کی کہ اس نے شیخ الاسلام کو برا بلا کہا ہے.
فیض الباری کی عبارت پیش کہ ابن عبد الوہاب نجدی، ان کو یہ لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، ان کو لکھا ہے کان رجلا بلیدا قلیل العرب يتسارع الى تكفير المؤمنين ولا ينبغي ان يقتحم هذا الوادي الا من كان متقنا عارفا بوجوه الكفر واسبابه. یہ کیا عرب وزراء و بادشاہان منصف ہیں، انہوں نے ایسا قلم سے نشان لگایا، انہوں نے کہا اس عبارت کے علاوہ یہ کتاب کیسی ہے بخاری کے بارے میں، غیر مقلدوں کے منہ سے نکلا کہ نظیر نہیں ہے دنیا میں اس کتاب کے علم.
الفضل ما شہدت بے الاعداء،
کمال یہ ہے کہ دشمن بھی اس کو مان لے. تو وزیر صاحب نے کہا انہوں نے تو بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، میرے دادا کی کوئی ترجمہ تو نہیں کر رہے تھے، ان کو جو اصطلاحات مل گئی تھی وہ اس طرح ہوگی، اگر میرے دادا اس طرح تھے تو اچھا کیا ہے کہ لکھا ہے، اور اگر نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، کتاب 10,000 میری طرف سے اور شاید. تم نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس کی شرح بخاری میں نظیر نہیں، یہ شاہ صاحب کی کتاب کے فتوحات ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا.
میں آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں لوجہ اللہ الکریم کہ آپ فیض الباری کو بالکل حفظ اور حرز جان بنائیں. اسی طرح عارف السنن، عارف شذی، انوار المحمود، حضرت کی کتاب نیل الفرقدین، بسط الیدین،
ضرب الخاتم، برکات الطارق، عقیدت الاسلام، یہ تو گوہر جوہر ہے، یا واقعی تو درر ہے، اس کے بغیر اہل حق کہاں آگے قدم لیں گے.
یہ جہاں فانی ہے کوئی گیشے فانی نہیں، یہ جہاں فانی ہے کوئی گیشے فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں.
اللہم صلی وسلم علی النبی. حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا دکتور ابراہیم خلیل، ام القرا کے سینئر مدرس ہے، ہم لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے، علماء پاکستان کو خوب جانتا ہے، میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب خیر اس رات پہلے اولاد کے فول ہمارے باپ کے خیر و آتیان تم کے خان تو مجھے کہتے ہیں کیا تھا انور شاہ کشمیری؟ میں نے کہا کانا عالم المحریر و محدث ہم کبیر چلو ہوئے اطلاع واس ہے کہ سنی العلوم الاسلامیہ لا سینا فی الاسانید والاحادیث والاثار یندر نظیرہ فی ساعت الاطلاع.
مجھے کہتے ہیں کچھ ہو رہی ہے، ہو نہیں ہو رہی.
میں بھی متوجہ ہو گیا اس کی طرف، میں نے کہا عالم آدمی اس کو سمجھانا بڑا کام ہو جائے.
میں نے کہا ممکن ہے، کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو ترازو نہیں لگا ہوتا ہے، عموماً شاگرد استاد کے بارے میں اور مقلد اپنے امام کے بارے میں اور تابعی اپنے مطبوع کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ انصاف اور آداب کے جادے سے قدم آگے رکھے، اف اللہ عنا وعنکم. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں،
میں نے کہا کس قدر مجموعہ احادیث ہے دنیا میں، کتنے ذخائر ہیں. شاہ صاحب تو ہندوستان میں رہے، حرمین شریفین آئے، 7-8 سال یہاں رہے،
مدرس لگ گئے تھے،
شیخ علی صاحب نے آج عمرے میں گفتگو نہیں کی، چلے آئے تو بس وہ محسن احمد نے پوچھا کہ آپ لوگ دیوبند چھوڑ کے آئے، تو شیخ علی نے کہا میں نے ان کو اس لیے پڑھایا، وہ دوسرے جہاز بیٹ کے پیچھے آ گئے،
شیخ علی کو نہیں ناراض تھا.
خیر میں نے ان کو چار حدیثیں دکھائی کہ ان کے بارے میں مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں کہیں بھی حدیث نہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں مجموعات، دفاتر، خزائن، صحاح، حسان کے کتنے انبار خانے اور سینکڑوں جلد ہزاروں آ رہی ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں لئی یو جد ہارا، یہ نہیں ہے کہیں بھی. آپ نکال کے لے آئے تو میں لکھ کے دے دوں گا کہ مجھ سے بھی شاہ صاحب کے بارے میں غلو ہوا ہے. آپ یہ سن کر حیرت کریں گے کہ اس نے پورا سال تحقیق کی اور اگلے سال گئے مجھے کہا مجھے انور شاہ صاحب کہ ثواب کے لیے کوئی اچھا کام بتاؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ چار حدیثوں کی تلاش میں ان کا برویدہ کر دیا کہ ان جیسے اطلاع امت میں کم افراد کو ہوگی. مجھے کہا آپ کے پاس یاشور کی تفسیر ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے. فوراً 24 جلد میرے کمرے میں بھیج دی. سبحان اللہ. اور مجھے کہا آپ سے مجھے دریا علم مل گیا. واللہ اللہ انور شاہ کانا فکانا کانا بحرانا عمیقا. تو میں نے کہا احفظ منی شعر لہو. قال لہو عبد الفتاح بو غدہ. حیران رہ گیا. عبد الفتاح بو غدہ؟ میں نے کہا قال انشد لی شیخ انور شاہ هذا الشعر لا الہ الا اللہ بحر العلوم فما بحر يشاكله بحر العلوم فما بحر يشاكله لو نقب الأرض لم يوجد له شبه. عبد الفتاح بو غدہ ریاض یونیورسٹی کا چانسلر، تمام دنیا عرب فہد اور خالد کے استاذ، ان دونوں کے استاد تھے. دونوں سلام کرنے حضرت کے کمرے میں آتے تھے اور دنیا نے وہ نظارہ دیکھا جب امام محمد ریاض نے فیصلہ کیا کہ 24 ہجری کے 5-6 علماء جو بہت ہی علوم میں سر برآوردہ ہو ان کی سوانح لکھ کر ہماری طرف سے اعزاز اور تحفہ للاسلام والمسلمین شائع ہو جائے. 105 دکاترہ نے اور کتابیں لکھی، 105 نے شیخ نے بھی کتاب لکھی، عبد الفتاح نے 105 کتابوں میں شیخ کی کتاب اول آئی اور فیصلہ ہوا کہ اس کو شائع کرنا ہے. لیکن دکتور نے، رئیس نے جامعہ امام محمد ریاض کا کہا کہ اس کتاب میں پہلے نمبر پر انور شاہ ہندی ہے، اس کو دوسرے تیسرے بدل دو. کتاب عرب میں چپ رہی ہے، عربی خرچوں سے چپ رہی ہے، ہندوستان کے ایک مولوی کا کیا کام؟ شیخ عبد الفتاح نے کہا آپ نے جو شرائط بتائے ہیں ان پر 100% مولانا انور شاہ اتر رہے ہیں. یہ 5 جو میں نے لگائے ہیں یہ اتر بھی نہیں رہے، میں نے ادبن مقالہ لکھا ہے. اور شیخ نے اس پر سٹینڈ لیا کہ شاہ صاحب اول رہیں گے، دو نہیں ہوں گے. تم شائع کرو یا نہ کرو، میں خود شائع کرتا ہوں. لجنے نے دوبارہ میٹنگ کی اور فیصلہ کیا کہ شیخ تو خود نامور عالم ہے عالم اسلام کے، لوگ وہ پڑھیں گے، ہمارا مقالہ نہیں پڑھیں گے. فیصلہ ہو گیا کہ شاہ صاحب پہلے نمبر پہ کتاب شائع ہو. آپ یہ سن کر حیرت کریں گے، 20 لاکھ ریال حضرت شیخ کو عبد الفتاح بو غدہ کی وفات سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، اعزاز پیش کیا. شیخ نے یہ کہہ کر واپس کیے کہ ان بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے مزید کتاب شائع کر کے عالم اسلام کو تقسیم کرو. میں اس پرانا سالی میں کسی کتاب کا معاوضہ نہیں لے سکتا، میں نے حضرت شاہ صاحب کی روح پرفتوح کو خوش کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے لکھا ہے. میں دنیا کی ایک دبڑی بھی اس پر نہیں دوں گا، سب واپس کر دوں. اس اعلام و اعلان کے ساتھ کتاب شائع ہے اور مل رہی ہے پاکستان کے بعض کتب خانے جو عرب سے کتابیں منگواتے ہیں ان کے پاس موجود ہیں. اللہ اکبر. تو دعوی سورت ہے العبادت المخلصہ للہ وحدہ. سورت مصدر ہے حروف مقطعہ پر جن کا متعین مراد اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا, کچھ مناسبات و اشارات آئے ہیں. اور سورت میں کتاب کی صداقت ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اور وہ مشیر ہے اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت اور ایمان بالآخرت کے لیے. مومنین کے اوصاف خمسہ ہے, یؤمنون یقیمون الصلاۃ مما رزقناهم ینفقون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور پانچ یہ بالآخرت ہم یقینون. سورت میں اوصاف مومنین کے بعد ذم کافرین ہے کہ آیتیں, دو آیتوں کے اندر کفار کی مذمت اور ایک رکوع میں دس نشانیاں اور دو مثالوں سے منافقین کی مذمت ہے. اور پھر دعوی سورت کا بیان ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم وحدوا ربکم, اور پھر سو آیات توحید پر مشتمل ہے, اور 101 سے لے کر 76 تک رسالت ما دخل شبعات ہے, 177 سے جہاد فی سبیل اللہ ہے, اول مجاہد سپاہی اور فوجی کی ٹریننگ ہے, پانچ معتقدات اور پانچ عملیات کے ساتھ. پھر تدبیر المنزل کی اصلاح کے لیے چار قوانین ہیں, قصاص فی القتلاء, تقسیم المال بالقاعدۃ الشرعیہ, فرضیت الصوم, حرمت رشوت ستانی, اور 36 قواعد ہے السیاسۃ المدنیہ کے طور پر, اور اخیر صورت میں تنظیم و آداب. لا الہ الا اللہ, یہ دعوی صورت شروع میں ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں, دوبارہ ہے وإلهکم إله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, اور سیدارہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور چوبارہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آخر رکوع, اور پھر دعا ہے اور مغضوبین و ضالین جن کا نام رکھا ہے کافرین, اور ان پر نصرت اور مدد الہی کی طلب ہے. سورت حقیقت میں فاتحہ کی تفسیر ہے, اور مغضوبین یعنی یہود کی مذمت بے کمال ہے. پہلے خطاب ان کو ہوا یا بنی اسرائیل, اور پانچ نعمتیں ذکر ہوئی, ان کو ہم کہتے ہیں نعم مجملہ, تو یا بنی اسرائیل اور دس نعمتیں ذکر ہوئی, اس کو ہم کہتے ہیں نعم مفصلہ, اور پھر خطاب ہوا یا بنی اسرائیل, اور پھر نعم مدللہ, تاریخ کعبہ وغیرہ, دعائے باسط نبی آخر زمان, اور اس سلسلے میں تفصیل بلوچستان دیا اور مرسلین اور ان کی امتوں. چونکہ ان کے پاس تین کتابیں آئی تھی, قریش, زبور, انجیل, اس نے تین دفعہ ان کو خطاب خاص کیا, یا بنی اسرائیل, یہ خطاب خاص خاص ان کو نشانہ بنایا کہ تم کر کے آ رہے ہو, تم تو نبیوں کے بیٹے ہو, نسلن تم اونچے لوگ ہو, اصل بھی اپنا درست کر لو, اعمال سیدھے کر لو. سو آیات پر تقریباً یہ مضمون ہے, اور 101 سے پھر رسالت کا بیان ہے, اور شبہات, ساتھ ہی شبہات, اور ساتھ ہی ساتھ رد شبہ, بیان رسالت کے, اللہ ما جاءہم رسول من عند اللہ نبذ فریق منہم کتاب اللہ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. یہ تو اہل کتاب ہے, کتاب نہیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, کتاب کے بارے میں لا يعلمون. بعض لوگ اور سمجھیں گے انہوں نے کتابیں پڑھی قرآن کے تو لا يعلمون, کچھ بھی نہیں جانتے, کب بھی نہیں جانتے. ایسا کیوں ہوا؟ پڑھ کر کے کیسے لا يعلمون؟ وقت بہو ماں تتل الشیاطین ولا ملک سلیمان, شیطانی علوم کے پیچھے پڑ گئے. اخبارات میں ٹائم ضائع کرنا, فضول معنی پڑھنا, تھیٹر اور اسکرین دیکھنا اور کوئی کام نہیں. پربھو کارو ٹسولی اکور تراشا, اپنے مذہب اپنے دین اپنے فرائض پورا کرو, تجھے اپنی زندگی کی نکاس معلوم ہو جائے گی. جو شخص بھی علم پڑھ کر کہیں اور جائے گا اس کا یہی حشر ہوگا جو اسرائیلیوں کا ہوا, لا يعلمون. علم سلب ہو جائے, سلب العلم. علم کہ اسور نب سے کانن جہل کا علم بہد وجن سے خاصین بھی ہوئے, وہ علم جو آپ سے خیر نہ کرا سکے اس سے تو جہل بہتر تھا, کم از کم علم کا الزام تو نہ تھا. علم کے اسور نب سے کانن جہل کا علم بہد وجن سے. مختصر المعانی میں آپ نے پڑھا تھا, من لم يعمل بمقتضى العلم فهو والجاهل سواء بل هو اسوأ حالا منه. توبہ توبہ توبہ. ایک بات یہ بھی ہے, دوسری بات یہ کہ دیکھو علم کے بھی مواقع ہوتے ہیں, مواقع ہوتے ہیں. آپ خربوزے لے کے جاتے تو خربوزوں کی منڈی میں, آپ خربوزے لے کر کے کمار والے چلے جاؤ گے کہ پاگل ہو چکے ہو, ہم دیکھتے خربوزے کیا کرتے ہیں, ہم اپنے برتن بیچیں گے. آپ مٹی کے برتن لے کر کے کسی سنیر کے یہاں چلے جائے وہ کہ معاف کر دو یار, اس میں ہم پانی بھی نہیں پیتے. علم کے لیے علم کی منڈی چاہیے, علماء درس دے, امامت کرے, لوگوں کی اصلاح کرے, اپنے لیے موقع محل بنائے. موقع محل بناؤ پھر کائنات آپ کے احترام کے لیے کمر بستہ رہے گی. اول اخرج الخان وقی اور اخرج اختار ہوا اور دیا سے تیار ناک سے تیار ہو لیجیے دلالا ہو یا نوڑی جی عبداللہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم نے علم حاصل کیا, فاضل ہوا اور بہت اچھا پڑھا, غریب نے بہترین کتابوں میں ماہر, گھر آیا اور جیسے ہی مولوی صاحب ہے تو ایک عالم دین کراچی چھوڑ کے گئے تھے, میں نے ٹیلی فون کیا, کیا حال ہے؟ کہ اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے درمیان میں اچھا حال ہے اور کچھ بھی نہیں. بہت آسمان میں اللہ دیکھنا کہ تو میں اس کے دیو میں اسے رشتہ ہوں کراچی لے تو سرا اس پنٹو ہو رہی خزانے ابل رہے الحمد للہ. میں ذرہ ذرہ منڈا تھا کراچی سمرقند اور بخارا ہے, کراچی ترمز ہے, نیشاپور ہے علم کا, ہیمس اور حلب ہے. اللہ اس کو ایک بار پھر امن کا مرکز بنائے اور تمام تکلیفیں اور مصائب و شدائد اللہ جلدی دور فرمائے. اس زمانے میں جو والدین ہوتے تھے اس زمانے میں کوڑ مہد ماں باپ نہیں ہوتے تھے جو تک کے چار آنے کے پانچ ملتے ہیں. اس زمانے کے ماں باپ بڑے مضبوط لوگ ہوتے تھے, وہ علم کے دین کے ایمان کے بڑے احترام کرتے تھے. وہ باپ نے دیکھا کہ یہ مولوی صاحب پڑھ کے آئے ہیں اور یہ بڑا خطا ہے, ایک بھائی دکان کر رہا ہے, دوسرا بھائی کوئی انجینئر لگا ہوا ہے, تیسرا کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے, شام کو سب پیسے لاتے ہیں اور مولوی صاحب غریب خالی کرتا شلوار پہنا ہوا ہے. تو والد نے ان کو ایک قیمتی ہیرا ملغلہ یا یاقوت گھر سے نکال کے بیٹے اگا یہ لے لو, بیچنا نہیں نہ کسی کو دینا ہے. یہ سامنے سبزی فروش ہے, اس کو کہو یہ کتنے کے لوگ ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کہے تو ایک کلو بھنڈی اور ٹماٹر ویسے دے دوں گا, یہ مجھے نہیں چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ تو ملنگوں کے پاس ایسے چمکدار پتھر ہوتے. والد نے کہا ٹھیک,
تو سامنے بھیڑ بکریوں والا ہے، اس سے پوچھو دو بکریاں دے دو گے؟ اس کو جا کے کہا، اس نے کہا شیخ لگا لوگ لوٹ مار رہا ہوا ہے، کوئی پتھر اٹھا کے بکری لے جا رہا ہے، بکری کا سینگ بھی نہیں دوں گا. یہ کیا ہے؟ تین چار جگہ اس طرح واپس آیا. والد نے کہا پتھر اپنے پاس رکھو، اب جاؤ یہاں سے صدر. آج کل کسی اور ہوٹل میں کہا ہے، ریجنٹ پلازے میں منصور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں ایک اور جگہ عبد الغنی بیٹھا ہوا ہے شیرٹن میں. ان کو یہ دکھانا ہے، دینا نہیں ہے، خبردار. بیچنے میں لوگوں نے کہا بابا کون لیتا ہے یہ تو وقت بیٹھے، تمہاری عقل نہیں ہے نا. افسوس، علم اپنے موقع پہ قیمت دیتا ہے. یہ لے گیا، دیکھا کہ لمبی داڑھی والا آدمی بیٹھا ہوا ہے، کچھ بڑھاپے کے آثار ہو رہے ہیں، اس عمر میں امریکہ جانے کا سوچ رہا ہے. وقت سمتے اور شو وہ سجام خراب ہو جائے. اس کو کہا یہ میں ایک پتھر لایا ہوں، یہ کس نے کہا ہوگا؟ اتنا دیکھا، دیکھنے دیکھنے کے بعد رکھ لیا گھنٹی بجائی، اور اپنے نوکر کو کہا کہ بھائی قسم قسم کے آئس کریم ٹھنڈا سب لیا، بہت خاص مہمان آیا ہے. اور پھر گھر ٹیلی فون کیا کہ بھائی کوئی مرغیاں مرغیاں اسپیشل قسم کی بناؤ، دم پخت حالا قسم کا پلاؤ، بڑا خاص مہمان آیا ہے. اور پھر ان کو کہا کہ باقی ایک دکان ہماری یہ ہے شیرٹن میں، دو امریکہ میں، ایک فلاں ملک میں، یہ پانچ دکانیں پوری کی پوری ہم دیں گے، اور اس کے علاوہ 7 کروڑ مزید دیں گے، لیکن آپ اس پر راضی ہو جائیں، میرے پاس چھوڑیں. وہ حیران ہو رہا، اپنی آنکھیں کھول کے دیکھ رہا کہ یہ وہی ہے، کہ یہ کیا چیز ہے، کہ یہ اتنی بڑی قیمتی چیز ہے کہ پاکستان جیسے دو اور ہو جائے تو بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، اتنا قیمتی آپ ہے. محمد البشر لیس کالبشری، یا کو تو حجر لیس کالحجری، زلزلی ولی پیغمبر ہم کر نچ ہر سڑے ولیا پیغمبر دے، یو بادشاہی چلا کروڑ پر سدرو میں نچ ہر سڑی دسے گنی لکھر دے، یو یا پتور گھر کے پیداشی ایسے کارونا کو ڈد ڈور گھر دے، خدے پپل فضل شوق دے شوق وار کرو نچ ہر یو خار دلے یا لاہور دے. لا الہ الا کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. جنت کے حوروں کے لیے، جنتیوں کی جو ازواج مطہرہ ہوگی جنت میں، ان کے لیے کہا کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ یاقوت مرجان. میں نے منصور سے پوچھا کہ ہیرا کیوں نہیں کہا؟ کہ یاقوت کی دلالی میں ہم بہت سارے ہیرے پیش کرتے، ہیرے رکھ لو لیکن یاقوت دلا دو. اب قرآن کی بلاغت کا اندازہ لگاؤ. کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، الجزاء الاحسان الا الاحسان. ابن کثیر میں ہے پہلے احسان سے مراد توحید، دوسری سے جنت، یعنی توحید کے بدلے میں اللہ جنت نصیب فرما دے گا. وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد اولا واخرا وصلى الله تعالى على خير خلقه الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنت ولي الخيرات وبيدك الحسنات، اللهم إليك الرغبة ومنك الرهبة. اللهم احفظنا واحفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظنا واحفظ المدارس والجامعات والمساجد لأهل التوحيد والسنة
مراتب التوحید و معادن السنة یا رب العالمین. اللهم احفظنا واحفظ الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الجهاد والمجاهدين في مشارق الارض ومغاربها على اعدائهم اعدائك اعداء اهل الدين يا خير الناصرين. اللهم اشغل الظالمين بعضهم بالبعض واشغلهم عنا ببلائك واشغلنا عنهم بنعمائك. اللهم اصرف وجوه الظالمين عنا، اللهم انا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك التقلان وانت المستعان، الله خير الحافظ وارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوه الا بالله، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى. بھائی ایسے ہی طرح اٹھایا کرو، قرآن شریف ادب و احترام سے اپنے مقام تک پہنچاؤ یا اپنے پاس رکھو، کسی قسم کی بدنسبی نہ پیدا کرو.